الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في سورة البقرة شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وقال تبارك وتعالى في سورة التوبة وسورة الفتح وسورة الصف هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي محترم اراکین و ذمہ داران فاران کلب اور معزز حاضرین میں آپ سب حضرات کا تہے دل سے ممنون ہوں کہ آپ نے مجھے یہ موقع عنایت کیا کہ ایک ایسے وقیع اجتماع سے خطاب کروں اور اپنے خیالات آپ حضرات کے سامنے پیش کر سکوں. جیسا کہ آپ کے علم میں ہے فاران کلب کی یہ نشست خاص طور پر استقبال ماہ رمضان مبارک کے سلسلے میں منعقد ہو رہی ہے. یہی وجہ ہے کہ میں نے آغاز میں ایک تو اس آیہ مبارکہ کی تلاوت کی ہے جس میں قرآن مجید میں اس رمضان مبارک کی فضیلت کی بنیاد بیان ہوئی جو چار ورقہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا گیا ہے. اگر اس وقت آپ اسے کھول کر اس آیت کا ترجمہ میرے ساتھ ہی دیکھ لیں تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ میری اس گفتگو کے لیے نہایت متبرک آغاز ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا. ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان, لوگوں کے لیے ہدایت بنا کر اور ہدایت اور حق و باطل کے امتیاز کے کھلے دلائل کے ساتھ. فمن شہد منکم الشہر فلیصم, سو جو کوئی تم میں سے اس مہینے میں موجود ہو وہ اس کے روزے رکھے. ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر, اور جو بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں گنتی پوری کرے. یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر, اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے سختی نہیں چاہتا. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, اور چاہتا ہے کہ تم تعداد پوری کرو اور اللہ نے جو تمہیں ہدایت بخشی ہے اس پر اس کی بڑائی کرو اور تاکہ تم اس کے شکر گزار بن سکو. اس کے ساتھ ہی اگلے صفحے پر ایک خطبہ درج ہے جو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے. وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری دن یہ خطبہ ارشاد فرمایا. تو اگرچہ آج شعبان کا آخری دن نہیں ہے لیکن قوی احتمال ہے کہ کل شعبان کا آخری دن ہوگا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑی مناسبت ہوگی اور بہت بابرکت رہے گی یہ بات کہ ہم یہ خطبہ معصورہ خطبہ مسنونہ بھی آج پڑھ لیں. اس سے ایک مناسبت پیدا ہو جائے گی کہ آخری دن نہیں تو اس سے ایک دن پہلے ہم یہ خطبہ پڑھ رہے ہیں کہ جو حضور نے صحابہ کرام کو شعبان کے آخری دن ارشاد فرمایا تھا. عن سلمان الفارسی رضی اللہ عنہ قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان فقال. حضرت سلمان فارسی سے مروی ہے, وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں شعبان کے آخری دن خطبہ دیا جس میں آپ نے فرمایا یا ایھا الناس, اے لوگو, فقد اضلکم شہر عظیم, تم پر ایک نہایت عظمت والے مہینے نے سایہ کر لیا ہے. شہر مبارک, شہر فیہ لیلۃ من الف خیر من الف شہر, وہ مہینہ کہ جو نہایت بابرکت ہے, وہ مہینہ کہ جس میں ایک شب وہ بھی ہے کہ جو ہزار مہینوں سے افضل ہے. جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیلہ تطوعا, اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے دوران روزہ رکھنا فرض کیا ہے اور راتوں کا قیام جو ہے مندوب ٹھہرایا ہے. من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادا فریضۃ فیما سوا, جس شخص نے اس ماہ مبارک میں کسی ایک نیکی کے ذریعے اللہ کا تقرب حاصل کرنے کی کوشش کی وہ ایسے ہے کہ جیسے وہ شخص کے جس نے اس کے سوا کسی اور مہینے میں کوئی فریضہ ادا کیا. ومن ادا فریضہ فیہ کان کمن ادا سبعین فریضہ فیما سوا, اور جس نے اس ماہ مبارک میں کوئی فریضہ ادا کیا وہ اس شخص کے مانند ہے کہ جس نے اس کے سوا کسی مہینے میں 70 فریضے ادا کیے. وہو شہر الصبر, اور یہ صبر کا مہینہ ہے. والصبر ثوابہ الجنہ, اور صبر وہ عظیم شے ہے کہ جس کا بدلہ جنت ہے. وشہر المواسات, اور یہ باہمی ہمدردی کا مہینہ ہے. وشہر یزاد فیہ رزق المؤمن, اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں مومن کے رزق میں کشادگی عطا کی جاتی ہے. من فطر فیہ صائما کان لہ مغفرۃ لذنوبہ وعتق رقبتہ من النار وکان لہ مثل اجرہ من غیر ان ینتقص من اجرہ شیء. جو شخص بھی اس مہینے میں کسی روزے دار کا روزہ افطار کرائے گا اس کے لیے اس کے گناہوں سے مغفرت بھی ہے اور اس کی گردن کا آگ سے چھوٹ جانا بھی ہے اور اسے اس شخص کے اجر کے برابر بھی اجر ملے گا جس کا اس نے روزہ افطار کرایا بغیر اس کے کہ اس کے اجر میں کوئی کمی ہو. قلنا یا رسول اللہ, ہم نے عرض کیا ہے اللہ کے رسول, لیس کلنا یجد ما یفطر به الصائم, ہم میں سے ہر شخص کی اتنی استطاعت نہیں ہے کہ وہ کسی روزے دار کا روزہ افطار کرا سکے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو اس پر حضور نے ارشاد فرمایا, یعطی اللہ هذا الثواب من فطر صائما علی مدقۃ لبن, اللہ تعالیٰ یہ ثواب اس شخص کو بھی عطا فرما دے گا جو کسی روزے دار کا روزہ کسی لسی کی ایک گھونٹ پر افطار کرائے گا, اور شربت من ماءٍ, یا پانی کی ایک گھونٹ پر. ومن اشبع صائما سقاه الله من حوض شربۃ لا يظما حتى يدخل الجنہ, اور جو شخص کسی روزے دار کو سیر ہو کر کھانا کھلائے گا اسے تو اللہ میرے اس کوثر سے پلائے گا وہ چیز کہ جس کے بعد پھر جب تک وہ جنت میں داخل نہ ہو چکے گا اسے کبھی پیاس کا احساس نہ ہوگا. وہو شہر اولہ رحمت واوسطہ مغفرۃ واخرہ عتق من النار, اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کا اول رحمت ہے, جس کا درمیان مغفرت ہے, جس کا آخر آگ سے چھٹکارا پا جانا ہے. من خفف عن مملوکہ فیہ غفر اللہ لہ واعتقہ من النار, جس شخص نے اس ماہ مبارک کے دوران اپنے کسی غلام کی مشقت میں کمی کی اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت اور آگ سے چھٹکارا پا جانے کی نوید ہے. اس آیہ مبارکہ اور اس خطبہ مسنونہ کی تلاوت کے بعد یہ بات اب بالکل سامنے آ گئی کہ اس ماہ مبارک کی فضیلت کی اصل بنیاد ہے قرآن مجید کا نزول، ورنہ تمام مہینے اللہ کے مہینے ہیں، جیسے قرآن مجید فرماتا ہے کہ تمام سمتیں اللہ کی سمتیں ہیں، للہ المشرق والمغرب فأینما تولوا فثم وجه اللہ، جدھر بھی رخ کر لو اللہ ہی کا رخ ہے. یہ دوسری بات ہے کہ بہت سی مصلحتوں کے سبب سے ایک رخ معین کر دیا جاتا ہے نماز کے لیے، اسی طریقے سے تمام ایام اللہ کے ایام ہیں، تمام مہینے اللہ کے مہینے ہیں، ان میں سے کسی کی فضیلت بھی بلا سبب نہیں ہے. اب آپ غور کیجئے کہ تمام مہینوں میں سردار مہینہ رمضان مبارک، تمام راتوں میں افضل رات لیلۃ القدر، وہ لیلۃ القدر جو ہے اسی ماہ مبارک کی ایک شب ہے جیسے کہ ابھی ہم نے خطبے میں پڑھا. ان دونوں کی فضیلت کی بنیاد کیا ہے؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ. اور اس ماہ مبارک کی فضیلت کی بنیاد کیا ہے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ. معلوم ہوا کسی خاص مہینے کی کوئی فضیلت نہیں ہے، اسے فضیلت جو حاصل ہوئی ہے تو اس لیے کہ یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، کسی رات کی اپنی کوئی ذاتی فضیلت نہیں ہے، اس کی بنائے فضیلت یہ ہے کہ وہ نزول قرآن کی شب ہے. اس زمن میں تھوڑا سا میں چاہوں گا کہ آپ نزول قرآن کے زمن میں قرآن مجید میں جو دو مختلف فعل آتے ہیں ان کے فرق کو سمجھ لیں. ایک ہے انزال اور ایک ہے تنزیل. باب افعال اور باب تفعیل کے جو مصادر ہیں ان میں فرق یہ ہوتا ہے کہ باب افعال سے جب کوئی مصدر آتا ہے تو کوئی فعل دفعتن ہو جاتا ہے، دفعتن واحدہ، اور جب باب تفعیل سے آئے گا تو کوئی کام بڑے اہتمام کے ساتھ، بڑی کوشش کے ساتھ، بڑی تدریج کے ساتھ ہوتا ہے. جیسے اعلام، کسی کو کچھ بتا دینا، لیکن تعلیم، کسی کو کچھ سمجھانا، اس کے ذہن میں اتارنا، تدریج کے ساتھ وہ بات اس کے ذہن میں اتارنا، یہ تعلیم ہے. اسی طرح انزال ہے دفعتن کسی چیز کو اتار دینا، اور تنزیل ہے تدریجن، یہ تدریج بھی تفعیل ہی کے بدل پر ہے، تدریجن اہتمام کے ساتھ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرنا. قرآن مجید کے نزول کی یہ دونوں شانیں ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ نازل ہوا ہے بطرز تنزیل، نزلہ علی قلبک، اسے اتارا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے قلب مبارک پر. نزلہ تنزیلا، ہم نے اس کو اتارا ہے بطرز تنزیل، تھوڑا تھوڑا، رفتہ رفتہ، تدریجا. اور یہ ہمارے علم میں ہے کہ حضور پر یہ تنزیل جو ہے قرآن مجید کی یہ لگ بھگ 22 برس میں مکمل ہوئی. یہ 23 کا حصہ جو ہے وہ قمری حساب سے ہے، ورنہ اصل میں جو ہمارا عام ہے سوچنے کا انداز اس کے اعتبار سے وہ 22 سال ہیں. 610 عیسوی میں پہلی آیت نازل ہوئی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور 632 عیسوی میں آ حضور کا انتقال ہو گیا. تو یہ 22 برس میں بطرز تنزیل نازل ہوا قرآن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. البتہ لیلۃ القدر اور رمضان مبارک دونوں کے بارے میں جہاں نزول قرآن کا ذکر آتا ہے وہ انزال سے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. اس کی دو توجیہیں کی گئی ہیں، ایک یہ کہ پورا قرآن مجید جملتن واحدہ اور دفعتن واحدہ لوح محفوظ سے سمائے دنیا تک نازل کر دیا گیا، یہاں سے پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ نجمن نجمن تھوڑا تھوڑا تدریجن 22 سال میں نازل ہوا. وہ انزال ہے لوح محفوظ سے سمائے دنیا تک کا نزول، اور یہ تنزیل ہے سمائے دنیا سے قلب محمدی تک صلی اللہ علیہ وسلم اس کا نزول. اور ایک توجیہ یہ ہے کہ آغاز تنزیل جو ہوا ہے حضور پر وہ ماہ مبارک میں ہوا، لیلۃ القدر میں ہوا، اس اعتبار سے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر اور شہر رمضان الذی انزل فی القرآن، ان دونوں میں اشارہ ہے آغاز نزول قرآن کی طرف. اب میں چاہتا ہوں کہ اس آیت میں اور سورہ بقرہ کی ابتدا میں قرآن مجید کا ہدن ہونے کے اعتبار سے جو ذکر آیا ہے اس میں جو ایک لفظی فرق ہے اس کی طرف بھی اشارہ کر دوں. یہاں فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدن للناس، یہ تمام نوع انسانی کے لیے ہدایت ہے، لیکن سورہ بقرہ کے آغاز میں فرمایا ہدن للمتقین، یہ اہل تقویٰ کے لیے ہدایت ہے. اور یہ وہ چیز ہے کہ بعض ظاہر دین لوگوں کے لیے یہ ایک اعتراض کا سبب بنی ہے. بہت سے حضرات جن کے علم میں ہوگا ستیارت پرکاش اور اس کا 14 باب، وہ بدنام زمانہ کتاب، اس میں جو اعتراضات قرآن مجید پر کیے گئے تھے ان میں سے ایک بڑا اعتراض یہ بھی تھا کہ یہ ہدن للمتقین ہے، یہ متقیوں کو ہدایت دینے کے لیے نازل ہوئی ہے، جو پہلے سے متقی ہے انہیں ہدایت کی کیا ضرورت ہے. ان دونوں کے مابین جو تطبیق ہے اسے جان لینا چاہیے. اور میں اس لیے اشارہ کر رہا ہوں کہ ماہ رمضان مبارک میں جو روزے کی عبادت فرض کی گئی ہے اس کی اصل حکمت بھی انہی دونوں کے باہمی ربط و تعلق سے واضح ہو جائے گی. قرآن اپنی جگہ پر ہدایت کاملہ ہے پوری نوع انسانی کے لیے، لیکن اس کی ہدایت سے استفادے کے لیے ایک شرط ہے، اور وہ شرط یہ ہے کہ ہدایت کی طلب موجود ہو. اگر یہ طلب نہیں ہے تو اس کی ہدایت سے استفادہ ممکن نہیں ہے. بہترین کھانا موجود ہو لیکن بھوک نہ ہو تو اس کھانے کی کسی قدر و قیمت کا احساس انسان کو نہیں ہوگا. بہترین مشروبات سامنے ہو لیکن پیاس نہ ہو تو ایک ایسے شخص کے لیے وہ مشروبات بالکل بے معنی لا یعنی. تو اپنی جگہ پر یہ ہدن للناس ہے، ہدایت کاملہ، ہدایت تامہ ابد الآباد تک کے لیے، لیکن اس کی ہدایت کاملہ اور ہدایت تامہ سے استفادے کی شرط ہے تقویٰ. کوئی احساس ہو انسان میں، ذمہ داری کا احساس، نیکی اور بدی کا شعور جو فطرت انسانی میں ہے، وہ اگر احساس مردہ ہو چکا ہو، مائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا اور کارواں کے دل سے احساس زیا جاتا رہا، تو یہ منزل وہ ہے کہ جہاں کوئی ہدایت کسی کے لیے مفید نہیں ہوتی. لیکن اگر وہ بنیادی انسانی جوہر کسی درجے میں ابھی موجود ہے اور برقرار ہے تو وہ ہدایت مفید ہوگی. معلوم ہوا کہ تقویٰ اس کے لیے شرط اولین، یہی سبب ہے کہ ایک طرف ہم دیکھتے ہیں شان ہے ابو بکر صدیق کی رضی اللہ تعالی عنہ، جسے سورۃ اللیل میں اتقا کہا گیا ہے، فَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى. ان کا عالم یہ ہے کہ جیسے ہی حضور دعوت پیش کرتے ہیں بلا چون و چرا، بغیر کوئی دلیل طلب کیے ہوئے، بغیر کوئی اعتراض وارد کیے ہوئے، وہ فوراً تصدیق کرتے ہیں. اور دوسری طرف ابو لہب ہے، ابو جہل ہے، کہ ان پر وہ ہدایت تامہ اور ہدایت کاملہ جو ہے وہ اثر انداز نہیں ہو رہی، یا یوں کہیے کہ وہ اثر پذیر نہیں ہو رہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اثر پذیری کا مادہ ان میں موجود نہیں. تو یہ جو رمق ہے، ابتدائی رمق تقویٰ کی، یہ لازم ہے. یہ اگر انیشل یہ سرمایہ موجود نہیں ہے انسان کے پاس تو قرآن مجید کی ہدایت سے وہ استفادہ نہ کر سکے گا. اب ذرا غور کیجئے، یہی قرآن جوڑتا ہے اس رمضان کے اس پروگرام کو روزے سے. روزے کی غرض و غایت کیا ہے؟ یہ آیت میں سمجھتا ہوں کہ آپ میں سے اکثر حضرات کو یاد ہوگی. پچھلے 2 جمعے یقیناً ہماری ہر مسجد میں اسی موضوع پر تقریریں ہوئی ہوں گی. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اس عبادت صوم کی غرض و غایت تقویٰ کی پیدائش، تقویٰ کی افزائش، تقویٰ پیدا ہو. اب ذرا اس کو جوڑ لیے اپنے ذہن میں، یہ ہے ماہ مبارک نزول قرآن کا مہینہ، اس میں یہ عبادت صوم فرض کی گئی. دن میں روزہ رکھ کر کسی درجے میں کوئی صد ربق جو ہے تقویٰ کی حاصل کرو اور رات کو اب کھڑے ہو جاؤ، وہ شرط لازم جو ہے اس قرآن سے استفادے کی، اگر حصول تقویٰ کی شکل میں کسی درجے میں پوری ہوئی ہے تو اب رات کو کھڑے ہو کر وہ جو قرآن مجید کا نزول اور اس کا جو ترشح ہے تمہارے ضمیر پر، تمہارے قلب پر وہ ہو، تاکہ وہ جو قلب کی زمین تیار ہوئی ہے اس میں کچھ تقویٰ کا حل چلا ہے، اس میں کچھ قبولیت کی کیفیت پیدا ہوئی ہے، تو تم بہراور ہو سکو، جس کو اقبال نے تعبیر کیا، تیرے نزول تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، یہ راہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف. تو دن میں روزہ رکھو تاکہ کسی قدر تقویٰ پیدا ہو، اور رات کو اب اس حل چلی ہوئی زمین کو لے کر باران رحمت کے منتظر ہو اور کھڑے رہو، اور رات کو وہ ترشو ہو، نزول ہو قرآن مجید کا، تاکہ تم اس قرآن مجید کی اصل عظمت کا اندازہ کر سکو. چنانچہ اسی چار ورقے میں پہلے صفحے پر دیکھیے روزے اور قرآن کی شفاعت کے عنوان سے جو حدیث ہے، امام بیہقی جسے لائے ہیں شعب الایمان میں، یہ حدیث بڑی پیاری اس اعتبار سے کہ یہ رات کی عبادت اور دن کی عبادت، رات کی عبادت قیام اللیل، دن کی عبادت روزہ، ان دونوں کے مابین جو ربط و تعلق ہے وہ اس سے بہت خوبی سے سامنے آتا ہے. عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ عنہما، حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصیام والقرآن یشفعان للعبد، قرآن اور روزہ بندے کے حق میں شفاعت کریں گے. یقول الصیام اے رب انی منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعنی فی، روزہ یہ کہے گا، پروردگار میں نے تیرے اس بندے کو دن کے وقت کھانے پینے سے روکے رکھا اور اپنی شہوت جنسی سے بھی روکے رکھا، تو اس کی حق میں میری شفاعت قبول فرما. ویقول القرآن، اور قرآن یہ کہے گا، منعته النوم باللیل، پروردگار میں نے تیرے اس بندے کو رات کے وقت نیند سے روکے رکھا، یہ کھڑے ہو کر مجھے سنتا رہا، فشفعنی فیہ، تو اس کے بارے میں، اس کے حق میں میری شفاعت بھی قبول فرما. فیشفعان، تو حضور یہ نوید دے رہے ہیں کہ ان دونوں کی شفاعت قبول کی جائے. یہ میں نے بہت ہی سرسری بات کی ہے روزے کی عظمت یا روزے کی حکمت کے بارے میں. میں یہاں آپ حضرات سے گزارش کروں گا جنہیں بھی دلچسپی ہوئی ہو، اصل میں ہر موضوع پر شعور کی مختلف سطحوں کے اعتبار سے گفتگو کی ضرورت ہوتی ہے، مختلف لیولز آف کانشیسنیس کے اعتبار سے بات کی جاتی ہے. یہ بالکل پریلیمنری گفتگو ہے روزے کی عظمت اور حکمت کے بارے میں، ورنہ واقعہ یہ ہے کہ یہ روزہ اتنی بڑی عبادت ہے، اسے سنگل آؤٹ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ یہ ہے خاص میرے لیے، فَإِنَّهُ لِي وَأَنْ أَجْزِي بِهِ، یہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا. بلکہ بعض جو اس کی اعتراض کرتے ہیں وہ اس طرح، أَنَا أُجْزَى بِهِ، میں خود ہی اس کا بدلہ ہوں. تو نماز اور حج اور زکوٰۃ بقیہ تمام عبادات میں روزے کی یہ استثنائی اور امتیازی کیفیت کس وجہ سے، عظمت صوم کی اصل اثاث کیا ہے، اس موضوع پر میرا ایک چھوٹا سا کتابچہ موجود ہے، عظمت صوم، یہ نظرات کی دلچسپی ہو وہ اس کا مطالعہ کریں. اس وقت جو میرا اصل موضوع ہے اب میں اس کی طرف آ رہا ہوں. قرآن حکیم الخدا، اس زمن میں جو میں سب سے پہلی بات عرض کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ ذہن میں لائیے وہ وقت جبکہ حضرت آدم کو علیہ الصلوۃ والسلام خلافت ارضی کا چارج بنوایا جا رہا تھا، اور نسل آدم کے لیے ایک ابدی چارٹر تھا جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے. یہ جو چارٹر ہے نوع انسانی کا ابدی چارٹر، یہ سورہ بقرہ میں بھی تفصیل کے ساتھ آیا ہے اور سورہ طہٰ میں بھی موجود ہے. قل نہبطوا منہا جمیعا فإما یأتینکم منی ہدن فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. یہ ہے وہ چارٹر کہ اب زمین کا چارج سنبھالو، اترو اس میں کل کے کل، سیٹل ہو جاؤ اس میں. اب ہمارا تمہارا معاملہ اس بنیاد پر رہے گا کہ جب جب تمہارے پاس ہماری جانب سے کوئی ہدایت آئے، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، تو جو کوئی میری اس ہدایت کی پیروی کرے گا، اس کا اتباع کرے گا، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ حزن سے دوچار ہوں گے. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون. اور جو لوگ ہماری آیات کا انکار کریں گے اور ان کی تکذیب کریں گے, انہیں جھٹلائیں گے, وہ جہنمی ہوں گے, اس میں ہمیشہ ہمیشہ. یہ ہے وہ چارٹر, بنیادی چارٹر, کہ جو اللہ کے مابین اور نسل آدم کے مابین ایک کووننٹ ہے, ایک معاہدہ ہے, ایک قول و قرار ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. یہ ہدایت خداوندی ہے جو اس پورے سلسلہ نبوت اور رسالت کے دوران تدریجاً ارتقا کرتی ہوئی. میرے ذرا ایک ایک نصف پر غور کیجئے گا اور یہ مغالطہ کہیں نہ آ جائے, معاذ اللہ. لیکن نسل آدم جو عہد طفولیت اور پھر جوانی نوجوانی کے ادوار سے گزرتی ہوئی, اپنے ذہنی اور فکری بلوغ کے مرحلے کو پہنچ رہی تھی, اس کے ان تمام مراحل کے ساتھ ساتھ تدریجاً ہدایت خداوندی بھی ارتقا کرتی ہوئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے نقطۂ عروج اور نقطۂ کمال کو پہنچی. چنانچہ آپ دیکھیے, میں اس پر ذرا تفصیل سے تو بعد میں گفتگو کروں گا کہ یہ تدریج کیوں ہے اور حیات انسانی میں یہ تدریجی ارتقا کن کن پہلوؤں سے ہوا ہے. یہ مجھے اصل میں ایک مستقل موضوع کی حیثیت سے گفتگو کرنی ہے. اس وقت تمہید کے طور پر صرف اتنی بات نشین کیجئے کہ یہ ہدایت خداوندی ہے جو اس سلسلہ نبوت و رسالت کے دوران تدریجاً ارتقا پذیر ہو کر ذات محمدی علیہ صاحب الصلوۃ والسلام میں اپنے نقطۂ عروج کلائمیکس, اپنے نقطۂ کمال کو پہنچ گئی. چنانچہ ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید تورات کا ذکر کرتا ہے, فی ہے ہدم و نور, اس میں ہدایت بھی تھی نور بھی تھا. قرآن مجید انجیل کا ذکر کرتا ہے, فی ہے ہدم و نور, وہی ہدایت چلی آ رہی ہے. اور یہاں آپ دیکھیں گے کہ ہدایت کا لفظ اس میں نکرہ کی صورت میں آ رہا ہے. ہدایت ہے اور نور ہے, انجیل میں ہدایت ہے اور نور ہے, لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر یہ الہدا بن گئی. اب یہ معرف باللام ہے, یہ اپنے اس نقطۂ عروج کو پہنچ چکی الہدا. چنانچہ میں نے جو دوسری آیت آج پڑھی تھی اپنی گفتگو کے عنوان کے طور پر, آپ نے توجہ فرمائی ہوگی کہ وہ الفاظ ہیں جو قرآن مجید میں تین مرتبہ آئے ہیں بغیر کسی شوشے کے فرق کے. سورہ توبہ میں, سورہ فتح میں, سورہ صف میں, هو الذی ارسل رسوله بالہدا ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم الہدا دے کر اور دین حق دے کر تاکہ غالب کریں اسے کل کے کل دین پر. تو یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ تین بار بعثت محمدی علیہ صاحب الصلوۃ والسلام کے ذکر میں اب یہ ہدن نہیں الہدا کی صورت اختیار کر گئی ہے, یعنی یہ ہدایت تامہ ہے, ہدایت کاملہ ہے, ہدایت خداوندی اپنے نقطۂ عروج پر پہنچ گئی ہے, اپنے نقطۂ تکمیل کو پہنچ گئی ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کامل کر دیا اور تمہارے لیے اپنی اس نعمت ہدایت کا اتمام فرما دیا, اور میں راضی ہوں تمہارے لیے تا قیام قیامت اس اسلام سے کہ یہی تمہارا دین رہے گا. یہ الہدا جو ہے, ذرا نوٹ کیجئے گا, اس کے موٹے موٹے نام قرآن مجید میں کیا آئے. یہ القرآن ہے. القرآن قرا عربی زبان میں کہتے ہیں کسی چیز کو جمع کرنے کو اور پڑھنے کو. القرآن یہ اس لیے ہے کہ یہ پڑھا جاتا ہے, اس لیے ہے کہ یہ پڑھوا دیا گیا تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور جمع کر دیا گیا تھا. ذہن میں رکھیے سورہ قیامت کی وہ آیت, ان علینا جمعہ وقرآن, ہمارے ذمے ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن مجید جیسے جیسے نازل ہو رہا تھا حضور اس کو یاد کرنے کے لیے مشقت جھیل رہے تھے. لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ, اے نبی آپ اپنی زبان کو تیزی سے حرکت نہ دیں کہ آپ اس کو جلدی سے یاد کر لیں, یہ مشقت آپ کے ذمے نہیں ہے. ان علینا جمعہ وقرآن, ہمارے ذمے ہے اس کا جمع کر دینا پڑھوا دینا. یہ جمع کر دینا پڑھوا دینا, یہ قرآن مجید کی وہ شان ہے
کہ کوئی دوسری آسمانی کتاب اس میں اس کے مد مقابل نہیں. کسی طرح ثابت نہیں ہو سکتا کہ انجیل کو اس طرح مرتب کر کے پڑھوا دیا ہو حضرت مسیح علیہ السلام نے اپنے حواریین کو. کہیں اس کا ثبوت نہیں. تورات کو اس طریقے سے مرتب شکل میں دے دیا ہو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے. یہ استثنائی کیفیت القرآن کہ اس کی جمع تدوین اور پھر اس کا پڑھوا دینے کا عمل یہ مکمل ہو گیا ہے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں. جبرائیل نے آپ کو پڑھوایا اور آخری رمضان مبارک میں دو مرتبہ پورے قرآن مجید کا مذاکرہ ہوا. حضور نے یہ قرآن امت کو پڑھوا دیا, ان کے سینے میں جمع کروا دیا گیا. تو یہ شان ہے کہ جس کی وجہ سے اس کا نام ہے القرآن الکتاب, اس لیے کہ یہ لکھوا بھی دیا گیا. اور کتاب کا لفظ اس اعتبار سے بھی آتا ہے کہ قانون الہی شریعت خداوندی کا جو خاکہ ہے وہ پورا کا پورا اس میں آ گیا ہے. یہ ذہن میں رکھیے, جن حضرات کو قرآن مجید سے مناسبت ہے ان کے علم میں یہ بات ہوگی کہ جہاں کسی چیز کی فرضیت کا ذکر آتا ہے وہاں کوتے بڑھ. ابھی میں نے آیت پڑھی تھی کوتب علیکم الصیام کما کوتب علی الذین من قبلکم, کوتب علیکم القتال, کوتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. تو یہ کسی چیز کی فرضیت, کسی چیز کے لزوم کے لیے کتاب, تو یہ لکھ بھی لیا گیا. اس معنی میں بھی کتاب ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ اس کے اجزاء موجود تھے لکھے ہوئے, اگرچہ مابین الدفتین حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے میں ان کو جمع کیا گیا ہے, لیکن یہ نہیں کہ کتابت ہوئی نہ ہو حضور کے زمانے میں. کاتبان وحی جو ہیں معروف ہیں, جانے پہچانے ہیں. حضرت زید ابن ثابت, حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہما یہ مشہور کاتبان وحی میں سے. اور پھر یہ کہ وہ شریعت خداوندی کا ڈھانچہ اس کے اندر موجود ہے. پھر اس کا ایک نام الذکر ہے, انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون, ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا. الذکر یاد دہانی, اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں. یہی لفظ آتا ہے حضور سے خطاب فرما کر, انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم, اے محمد ہم نے آپ پر یہ قرآن الذکر نازل کیا تاکہ آپ واضح فرمائیں, تبیین فرمائیں, اس کی توضیح فرمائیں جو کچھ کہ ہم نے انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل کیا ہے. اس میں اشارہ کس بات کی طرف ہے کہ قرآن مجید کی تعلیمات انسانی فطرت کی جانی پہچانی چیزیں ہیں. یہ مسلمات فطرت ہیں. ایک وہ چیز ہوتی ہے جو نئی کسی کو سکھائی جا رہی ہو, قرآن اس قبیل کی شے نہیں ہے. یہ تو فطرت انسانی کی ترجمانی ہے کہ دیکھنا تقریر کی لذت کے جو اس نے کہا, میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہے. چنانچہ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ لکھتے ہیں الفوائد میں کہ بہت سے قرآن کے پڑھنے والے ایسے ہیں کہ وہ جب قرآن کو پڑھتے ہیں تو یوں محسوس کرتے ہیں کہ قرآن خود ان کے لوح قلب پر کندہ موجود ہے, لکھا ہوا ہے. وہ مصحف میں نہیں پڑھ رہے بلکہ اپنے لوح قلب سے پڑھ رہے ہیں. کتنی کامل مطابقت ہے فطرت انسانی میں اور تعلیمات قرآنیہ میں کہ اس کو ہم الذکر کہیں. یہ یاد دہانی ہے. تمہاری فطرت کے اندر جو مضمر حقائق ہیں, جو تمہاری اپنی فطرت کی گواہیاں ہیں, انہیں اجاگر کر کے تمہارے سامنے لایا جا رہا ہے. یہ کوئی نئی شے نہیں ہے, یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو خارج سے تم پر ٹھونسی جا رہی ہو, بلکہ یہ تو تمہاری اپنی فطرت کی ترجمانی ہے. یہ القرآن الکتاب الذکر پر جن صفات کا اضافہ ہوتا ہے میں صرف اجمالاً ذکر کر رہا ہوں. الحکیم, حکمت سے بھری ہوئی کتاب, حکمت پر مبنی کتاب, کتاب ان تو حکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر, یہ حکیم کی صفت جو ہے قرآن مجید کے ساتھ سب سے زیادہ آئی ہے. الکریم, قرآن کریم فی کتاب مکنون, المبین, یہ کتاب مبین بالکل واضح, اس میں کوئی اشتباہ نہیں ہے. پھر المجید, بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ, یہ میں صرف اشارے کر رہا ہوں کہ قرآن مجید خود اپنی طرف اشارے جو کرتا ہے تو کس کس اعتبار سے. اب میں ذرا چند باتیں عرض کروں گا کیونکہ مجھے اندازہ ہے کہ وقت بہت کم ہے, اور میں جو کچھ آج عرض کرنا چاہتا ہوں میرے سامنے نقشہ خاصا طویل ہے. امیر جمع احباب درد دل کہہ لے پھر التفات رخے دوستا رہے نہ رہے. تو یہ ذہن میں رکھیے کہ مغرب تک مجھے کچھ باتیں عرض کرنی ہیں اور شاید میری گفتگو کا اہم تر حصہ نماز مغرب کے بعد آئے گا. میں چند اعتبارات سے قرآن مجید کی عظمت اور قدر و قیمت کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے سب سے پہلے اس کی عظمت کا تصور قائم کیجئے. واقعہ یہ ہے کہ قدر گوہر شاہ دانت یا بے دانت گوہری. ہم قرآن مجید کی عظمت کو کیا سمجھیں گے اور کیا بیان کریں گے. قرآن کی عظمت کا فہم بتمام و کمال یا تو اس ذات تبارک و تعالی کو ہے کہ جس کا یہ کلام ہے, اور یا پھر اس ہستی کو ہے کہ جس پر یہ کلام نازل ہوا جو محبت وحی بنا ہے. میں یہاں پہلے ذکر کروں گا اس آیہ مبارکہ کا جو سورہ حشر میں آئی ہے. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. قرآن کی عظمت کو تم کیا سمجھو گے؟ کچھ ایسے مضامین کے جو فہم و ادراک سے ماورا ہوتے ہیں ان کی بقدر امکان تفہیم کے لیے قرآن مجید نے تمثیلات کا پیرایا اختیار کیا ہے. تلک الامثال نضربها للناس لعلهم يتفکرون, یہ وہ مثالیں ہیں جو ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ کچھ تفکر کریں, کچھ گہرائی میں غوطہ زنی کریں, کچھ غور و فکر کے ذریعے سے حقیقت کے قریب تر پہنچنے کی کوشش کریں. اب وہ تمثیل کیا ہے؟ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله, اگر ہم نے اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتار دیا ہوتا. اور یہاں ذہن میں رکھیے وہ انزلنا ہے دفعتن واحدہ. اگر ہم نے اس پورے قرآن مجید کو یک دم یک بارگی کسی پہاڑ پر اتار دیا ہوتا تو تم اس کو دیکھتے کہ وہ تب جاتا اور پھٹ جاتا اللہ کی خشیت. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ خود حضور کے قلب مبارک پر قرآن مجید کی جو تنزیل ہے وہ تدریجن ہوئی ہے, جملتن واحدہ نہیں ہوئی. بلکہ سورہ فرقان میں اصحاب علم کی توجہ کے لیے عرض کر رہا ہوں, کفار کا یہ قول نقل ہوا ہے, اعتراض کے طور پر انہوں نے کہا وَلَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً, اگر واقعتاً یہ محمد پر اللہ کا کلام نازل ہو رہا ہے, ان کا دعویٰ صحیح ہے, تو ایک دم کیوں نہیں اتر جاتا؟ یہ تو تھوڑا تھوڑا کر کے جیسے ایک شاعر طبع آزمائی کرتا ہے اور جیسے جیسے کلام موضوع ہوتا رہتا ہے پیش کرتا رہتا ہے. تو مشابہت تو وہی تھی کہ کچھ آیات پیش کر دی حضور نے, یہ نازل ہوئی ہیں, تو اس کو انہوں نے اعتراض کی بنیاد بتایا کہ یہ تو ایسے ہی ہے جیسے ایک شخص محنت کر کے مشقت کر کے کچھ چیزیں موضوع کر کے لوگوں کے سامنے تدریجت پیش کرتا ہے. اگر یہ اللہ کا کلام ہے تو جملتن واحدہ کیوں نہیں اترا؟ اس کا جواب یہ دیا کذالک لنثبت به فؤادک ورتلناه ترتیلا, یہ اس لیے ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کے دل کو ہم ثبات عطا فرمائیں. اس میں اشارہ موجود ہے کہ دفعتن واحدہ شاید قلب محمدی بھی اس کا تحمل نہ کر سکتا. یہ بھی تدریجن جو اس کی تنزیل ہے وہی در حقیقت ذریعہ بنی ہے تثبیت قلب محمدی کا علیہ ساج صلاۃ وسلام. تو فرمایا اگر ہم نے یہ قرآن اتار دیا ہوتا, لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اب ذرا غور کیجئے, القرآن یفسر بعضه بعضا, یہ تمثیل کہیں قرآن مجید میں کسی اور زمن میں آئی ہے؟ یاد کیجئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ, کلام الہی سے مشرف ہو رہے ہیں اور بار بار مشرف گرچہ شد جامیز لطفش خدا را کرم بارے دیگر کل, اور یہاں تو بار بار ہو رہا ہے. تو آتش شوق جو بھڑکی حضرت موسیٰ کی, تو ذرا اور آگے بڑھ کر دعا کی, رب ارنی انظر الیک, پروردگار یہ ساتھ چھپتے بھی نہیں سامنے آتے بھی نہیں, یہ جو حجاب میں برائے حجاب گفتگو ہو رہی ہے تو ذرا سا یہ حجاب اٹھا ہی دیا جائے. پروردگار میں دیدار کرنا چاہتا ہوں, مجھے اپنا دیدار عطا فرما. جواب کیا ملا؟ لن ترانی, تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکو گے. ولکن انظر الی الجبل فان استقر مکانہ فسوف ترانی, میں اس اپنے پہاڑ کی طرف ذرا نگاہ کرو, اپنی ایک تجلی اس پر ڈالوں گا, اگر وہ اس کو جھیل جائے تو تم بھی سمجھنا کہ ممکن ہوگا تمہارے لیے میرے دیدار کا جھیل جانا. فلما تجلى ربه للجکل تو جب اللہ نے اپنی ایک تجلی اس پہاڑ پر ڈالی تو وہ پھٹ پڑا اور موسیٰ وہ خوف اور دہشت سے بے ہوش ہو گئے۔ اب اسی تمثیل کو لائیے، در حقیقت وہ تجلی ذات تھی، قرآن مجید اللہ کا کلام ہے اور کلام متکلم کی صفت ہوتا ہے، لہذا تاثیر کے اعتبار سے تجلی ذات اور تجلی صفات میں کوئی فرق نہیں ہے۔ قرآن مجید کی تجلی کی کیفیت بھی وہی ہوتی، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله۔ اس حقیقت کو اور اس تمثیل کو خوب پہچانا ہے علامہ اقبال نے، چنانچہ انہوں نے اس بات کو کہ متکلم کی جملہ صفات اس کے کلام میں منعکس ہوتی ہیں، کلام در حقیقت صفات متکلم کا مظہر ہوتا ہے۔ ایک جملہ کوئی بولتا ہے آپ کو معلوم ہو جاتا ہے کہ کتنے پانی میں علم و فضل کا حدود ربا کتنا ہے، وہ ایک جملہ بتاتا ہے تانک باجی راگ پایا۔ تو یہ جو کلام الہی ہے، کلام الملوک ملوک الکلام ہے، مسلمات میں سے، اس میں ذات باری تعالیٰ کا انعکاس بتمام و کمال موجود ہے۔ اقبال کہتا ہے مثل حق پنہا و ہم پیدا تو زندہ و پائندہ و گویاس تو۔ یہ کلام جو ہے اللہ کا مثل حق، ذات حق باری تعالیٰ ہی کی طرح، یہ پنہا بھی ہے ظاہر بھی ہے۔ سورہ حدید کی اس آیت کو ذہن میں لائیے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن، جیسے ذات باری تعالیٰ الظاہر بھی ہے الباطن بھی ہے۔ مثل حق پنہا و ہم پیدا تو، اور جیسے ذات حق تبارک و تعالیٰ الحی القیوم ہے، زندہ و پائندہ و گویاس تو، یہ بھی دائم اور قائم ہے، الحی ہے اور قیوم ہے۔ تو صفات کا در حقیقت انعکاس کلیتاً ذات باری تعالیٰ کی اس کلام الہی میں موجود ہے، اور اس کے لیے وہ تمثیل لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله۔ عظمت کے بعد ذرا میں نے ایک عنوان قائم کیا ہے قدر و قیمت، یہ ذرا زیادہ پریکٹیکل پریگمیٹک اصطلاح ہے۔ عظمت میں تو میں سمجھتا ہوں کہ انسان کے شعور کی سطح اس کا اس پر دار و مدار ہے، کسی شے کی کے ادراک کی کتنی کچھ صلاحیت اس کے اندر ہے۔ قدر و قیمت یہ ذرا زیادہ عملی ایک اصطلاح ہے، اس کے اعتبار سے سورہ یونس کی دو آیات سنا رہا ہوں، 57 اور 58، یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم و شفاء لما فی الصدور وہدا و رحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ و برحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ اے لوگو، تمہارے پاس آ گیا ہے تمہارے رب کے پاس سے موعظہ نصیحت، نہ صرف موعظہ، شفاء لما فی الصدور، جو امراض سینوں میں ہیں، جو امراض ہیں انسان کے نفس کے امراض، تکبر ہے، حسد ہے، بغض ہے، حب مال ہے، حب جاہ ہے، یہ ہے اصل امراض۔ شفاء لما فی الصدور، سینے کے اندر جو روگ ہوتے ہیں ان کے لیے کامل شفا اور ہدایت، و ہدم و رحمت للمومنین، اہل ایمان کے حق میں ہدایت بھی اور رحمت بھی۔ قل بفضل اللہ و برحمتہ، کہیے ان سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کے فضل کا عظیم ترین مظہر ہے، یہ رحمت خداوندی کا عظیم ترین مظہر ہے۔ فبذلک فلیفرحوا، اگر خوشیاں منانی ہے تو اس پر منائیں، اترانا ہے تو اس پر اترائیں، اگر پھولے نہ سمانا چاہے تو اس پر پھولے نہ سمائیں۔ ہوا خیر مما یجمعون، یہ ان تمام چیزوں سے برتر ہے اور بہتر ہے اور قدر و قیمت میں اعلیٰ تر ہے جو یہ جمع کرتے ہیں، یہ مال و دولت، یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، جن جن چیزوں کی قدر و قیمت ہے انسان کی نگاہ میں، ان سب سے کہیں برتر، ان سب سے کہیں زیادہ قدر و قیمت کی حامل ہے یہ شے۔ لہذا اگر کسی کو اترانا ہو تو اس پر اترائے، کسی کو خوشیاں منانی ہو تو اس پر خوشیاں منائے۔ یہ ہے وہ چیز کہ جو اصل دولت ہے، قدر و قیمت کو اگر جانو تو یہ ہے سب سے بڑی قدر و قیمت کی شے۔ اب اس میں ذرا نوٹ کیجئے، چار الفاظ آئے، میں ہدم و رحمت کا ذکر تو ہو ہی رہا ہے تسلسل کے ساتھ، خاص طور پر یہاں موعظہ اور شفاؤں لما فی صدور کے اعتبار سے ذکر کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ ان دونوں کے اعتبار سے ہم نے قرآن مجید کی سخت ناپدی کی. ویسے تو وعظ کا ہمارے ہاں رواج ہی اب ختم ہو گیا، یہ دور جو ہے ریشنلزم کا دور ہے، عقلیت یا عقل پرستی، یا میں تو اس کو عقل گزیدگی کہتا ہوں، عقل کے ڈسے ہوئے لوگوں کا دور ہے یہ. وہ جو عقل سے عقلیت کے سے مسموم اذہان ہیں، ان کے نزدیک وعظ جو ہے وہ بے گالی ہے، وعظ ہو رہا ہے معلوم ہوا کوئی کام کی بات نہیں ہے، بڑی کوئی حقیر سی بات ہو رہی ہے. لیکن وعظ کی انسانی زندگی میں جو قدر و قیمت، جو اہمیت، اس کی جو تاثیر ہے، اس لیے کہ سب لوگ جو ہیں انسانوں میں انٹلیکچوئل نہیں ہوتے. اگرچہ انسان کہلاتا ہے حیوان عاقل، لیکن یہ کہ سب عاقل ہوتے نہیں ہیں، عاقل چند ہی ہوتے ہیں کہ جن کی پیروی کرتے ہیں اکثر و بیشتر لوگ. یہ جو ہے پیروی کرنے والے لوگ، ان کے ذہنوں میں کوئی لمبا چوڑا خناس نہیں ہوتا. ان کی وہ کتاب فطرت پر اگر کوئی گردہ آ گیا ہوتا ہے، وہ گردہ ہٹا دیا جائے تو اندر سے ان کی انسانیت جو ہے برآمد ہو جاتی ہے. اور موعظہ اور نصیحت جو ہے اس کا اصل یہی ہے کہ وہ اوپر کے ذرا گردے کو ہٹا دینے والی چیز ہے. جو اوپر وہ حجاب آ گیا ہے اسے دور کر دینے والی شے، وہ موعظہ. لیکن اب آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے ہاں قرآن مجید موعظہ کے لیے بھی استعمال نہیں ہوا، وعظ کے لیے بھی اشعار آئے، وعظ کے لیے بھی ضعیف سے ضعیف احادیث کا سہارا لیا گیا، لیکن قرآن مجید سے وعظ نہیں ہوا. اگر کہا گیا کہ قرآن مجید میں فذکر بالقرآن من یخاف وعید، حضور کو حکم ہو رہا ہے قرآن کے ذریعے سے نصیحت کیجئے، یاد دہانی قرآن سے کرائیے، لیکن ہم نے اس قرآن کو اس طرح پیٹ کے پیچھے پھینکا ہے. نبذ فریقا من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم، پھینک دی ان لوگوں نے جنہیں اللہ کی کتاب دی گئی تھی، اللہ کی کتاب اپنی پیٹھوں کے پیچھے. وہ معاملہ ہمارا اس درجے رہا ہے کہ موعظہ کی سطح پر بھی ہم نے قرآن سے استفادہ نہیں کیا. اقبال نے مرثیہ کہا ہے، بڑا پیارا کہا ہے، واعظ دستہ زن و افسانہ بند، مانیے او پس تو ہر سے او بلند، اب خطیب و دیلمی گفتارے ہوں، با ضعیف و شاز و مرسل کارے ہوں. سارا واعظ و نصیحت کا معاملہ ضعیف ترین احادیث سے. قرآن مجید ان کے نزدیک موعظہ بھی نہیں، ناقدری کا یہ عالم ہے. قرآن مجید سے یہ کام بھی لینے کے لیے تیار نہیں. اور اس سے آگے کا جو مرحلہ ہے، شفاؤں لما فی صدور، سینوں کے روگوں کا علاج یہ ہے. لیکن یہ ہے سب سے زیادہ دردناک بات قرآن مجید کے ساتھ ہمارے رویے اور طرز عمل کا، کہ تزکیہ نفس کے لیے نہ معلوم ہم نے کہاں کہاں سے بھیک مانگی، کدھر کدھر جھولی پسار کر، یہاں تک کہ نظریہ اخلاق کے لیے ہم نے اغیار کے سامنے دامن پھیلایا ہے. نظریہ اخلاق، قرآن مجید جو ہے وہ بنیاد نہیں بنا ہمارے ہاں نظریہ اخلاق کا. پھر یہ کہ تزکیہ نفس، اس کے لیے تو نیو پلیٹونزم ہو، یا ہندوستان کے یہ تپسیاؤں کا نظام ہو، ان کے جو آسن ہوتے ہیں بیٹھ کر جپنے کے، وہ جاپ کرنے کے آسن ہمارے ہاں لیے گئے، وہ سارے طریقے اور فلسفے اختیار کیے گئے، لیکن پس پش ڈالا گیا قرآن کو. اقبال نے اس پر بھی مرثیہ کہا ہے، بڑا پیارا مرثیہ ہے، صوفیے پشمینہ پوشے حال مست، ال شراب نغمے قوال مست، آتش شیر عراقی دردلش، گرنمی سادت بقرآن محفلش. عراقی کے ایک شعر سے اس کے اندر آگ لگ جاتی، حال آ جاتا ہے. لیکن قرآن مجید کا تو گزر ہی نہیں ہے اس کی محفل میں، اس سے کوئی سروکار ہی نہیں ہے، وہ قوالی میں مست ہے، اسے کوئی کیف مل رہا ہے، سرور مل رہا ہے تو قوالی میں ہے. صوفیے پشمینہ پوشے حال مست، اب شراب نغمے قوال مست، آتش شیر عراقی دردلش، در نمی سازت بقرآن محفلش. میں اس پر اس وقت اپنی گفتگو کو روک رہا ہوں، ختم نہیں کر رہا. چند باتیں اب کر رہا تھا جو میں نے آج بڑی روا روی میں نوٹ کی تھی. قدر و قیمت کے موضوع پر گفتگو ہو رہی تھی، اور اس میں سورہ یونس کی وہ آیہ مبارک کا، جس میں قرآن مجید کو موعظت بھی قرار دیا گیا، شفاؤں لما فی صدور بھی قرار دیا گیا، ہدن بھی قرار دیا گیا، رحمت بھی قرار دیا گیا. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اگر کسی کو خوشیاں منانی ہو تو اس پر منائے، اترانا ہو تو اس پر اترائے، اس لیے کہ جو کچھ انسان جمع کرتا ہے جس چیز کی بھی قدر و قیمت کا اسے کوئی احساس ہے، اس سے کہیں بڑھ کر قابل قدر اور اس سے کہیں بڑھ کر قیمتی شے یہ قرآن مجید ہے. ہوا خیر مما یجمعون. کیونکہ یہاں میں سمجھتا ہوں کہ اکثریت جو ہے وہ تاجر حضرات کی ہے، کاروباری پیشہ رکھنے والے لوگوں کی، ان کے لیے خاص طور پر یہ الفاظ میں بار بار جو پڑھ رہا ہوں تو گویا کہ انڈر لائن کرا رہا ہوں، ہوا خیر مما یجمعون، جو کچھ ہم جمع کرتے ہیں اور جس جس پر ہمیں کچھ احساس ہوتا ہے کہ یہ شے قیمتی ہے، قابل قدر ہے، اس کو سنبھال کر رکھا جائے، ان تمام چیزوں میں بڑھ کر قیمتی شے قرآن مجید ہے. قرآن مجید کی ایک حیثیت یہ کہ یہ اللہ کی رسی ہے، حبل اللہ. سورہ حج میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا واعتصموا باللہ، اللہ تعالی کو مضبوطی سے تھام لو. اعتصام عربی زبان میں کہتے ہیں حفاظت کے لیے کسی سے چمٹ جانا، جیسے کہ کوئی بچہ اپنی ماں سے چمٹ جاتا ہے جب بھی اسے کوئی احساس ہو کہ کوئی اندیشہ ہے، کوئی خطرہ ہے، تو وہ اپنے چھوٹے سے ذہن میں یہ سمجھتا ہے اپنی ماں کی گود میں آنے کے بعد کہ جیسے کہ وہ قلعے میں آ گیا ہے. یہ دوسری بات ہے کہ کوئی درندہ صفت انسان اسے ماں کی گود سے کھینچے، اچھالے اور کسی نیزے میں اسے پرو لے، لیکن بچے کا ذہن جو ہے وہ یہی ہے کہ ماں سے آ کر چمٹ جانے کے بعد وہ محسوس کرتا ہے کہ وہ قلعے میں آ گیا. یہ جو کیفیت ہے یہ اعتصام. واعتصموا باللہ، سورہ آل عمران میں فرمایا آیت نمبر 101 میں، من یعتصم باللہ، جو اللہ کے ساتھ چمٹ جائے. لیکن سوال یہ ہے کہ وہ چمٹے کیسے؟ اس کے لیے قرآن مجید ہی مزید توضیح کرتا ہے، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. اعتصام باللہ کا ذریعہ ہے اعتصام بحبل اللہ. مزید یہاں تھوڑی سی ایک ضرورت رہ جاتی ہے کہ وہ حبل اللہ کیا ہے. یہاں میں عرض کروں گا اپنے ان دوستوں کی خدمت میں بالخصوص جو قرآن مجید کو حدیث یا تشریح و توضیح نبوی سے مستغنی سمجھتے ہیں. جان لیجئے قرآن مجید خود یہ کہتا ہے، میں نے اس سے پہلے لفظ الذکر کے ضمن میں وہ آیت آپ کو سنائی ہے، کہ یہ فرض منصبی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جہاں قرآن مجید میں وضاحت کی ضرورت محسوس ہو وضاحت کریں. انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم، اے محمد ہم نے یہ الذکر آپ پر نازل کیا ہے اس لیے کہ جو کچھ لوگوں کے لیے اتارا گیا ہے اس کی آپ تبیین کریں، اس کی توضیح کریں، اس کی تصدیق کریں. تو ہم میں سے بعض لوگ حضور کو اس تشریح و توضیح قرآن کا حق بھی دینے کو تیار نہیں، درا حالے کہ یہ آپ کا حق نہیں، آپ کا فرض منصبی ہے. لہذا اس فرض منصبی کو آپ نے ادا کیا. اس حبل اللہ اس کا تعین کیسے ہو؟ چنانچہ ایک طویل حدیث، یہ اسی چار ورقے میں وہ حدیث موجود ہے صفحہ 6 پر، اس کو پھر اپنے طور پر پڑھ لیجئے گا. اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے الفاظ آئے قرآن مجید کے بارے میں، ہو حبل اللہ المتین، یہ ہے اللہ کی مضبوط رسی. اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک الفاظ منقول ہے حضور کے، مرفوع ہے یہ حدیث، القرآن حبل اللہ الممدود من السماء الى الارض، یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی وہ رسی ہے جو آسمان سے زمین تک ٹلی. طبرانی کی موجم کبیر میں ایک عجیب روایت آئی ہے کہ حضور ایک مرتبہ اپنے حجرے سے برآمد ہوئے، آپ نے دیکھا مسجد نبوی کے گوشے میں کچھ صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، قرآن مجید کو سمجھ رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، افہام و تفہیم ہو رہا ہے. تو حضور کے چہرے پر بشاشت کے آثار ظاہر ہوئے، حضور تشریف لائے. آپ نے پہلے تو ایک سوال کیا، عجیب سوال ہے، ذرا اس سوال کی لذت جو ہے محسوس کیجیے کہ جن سے وہ سوال کیا گیا تھا کس قدر اپنائیت کا احساس ہے. الستم تشہدون اللہ الہ الا اللہ وانی رسول اللہ وہذا القرآن جاء من عند اللہ، کیا تم لوگ اس بات کی گواہی نہیں دیتے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں اللہ کا رسول ہوں اور یہ قرآن اللہ کے پاس سے آیا ہے. اب صحابہ کا جواب کیا ہو سکتا تھا، بلا یا رسول اللہ، حضور ہم گواہ ہیں اس پر. اس پر آپ ارشاد فرماتے ہیں فاستبشروا، خوشیاں مناؤ، فَإِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ طَرَفُهُ بِأَيْدِيكُمْ وَطَرَفُهُ بِيَدِ اللَّهِ، اس لیے کہ اس قرآن کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے اور ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے. میں اس حدیث کو جب بھی پڑھتا ہوں میرے ذہن میں ایک تصویر سی آ جاتی ہے کہ کسی بحری جہاز کے عرشے سے اگر کوئی شخص گر پڑے سمندر میں اور وہ ہاتھ پاؤں مار رہا ہو جان بچانے کے لیے اور کوئی رسہ اوپر سے پھینک دیا جائے، اگر اس کا ہاتھ اس رسے پر پڑ جاتا ہے تو اب اسے معلوم ہے کہ یہ رسہ ہی میری زندگی ہے، وہ اور سب کچھ برداشت کر لے گا، اس رسے کو چھوڑنا کبھی گوارا نہیں کرے گا. یہاں تک کہ اگر کوئی مچھلی اس کے کسی پاؤں پر اگر اپنے دانت گاڑ بھی دے گی تو وہ پاؤں کا جانا گوارا کر لے گا، رسے کو چھوڑنا گوارا نہیں کرے گا. یہ کہ اسے معلوم، یہ ہے احتسام، کسی چیز سے چمٹ جانا. اسی کو کہا گیا قرآن مجید میں فقد استمسك بالعروة الوثقى، اس نے اس مضبوط کنڈے کو تھام لیا. استمساک جو ہے مضبوطی سے کسی چیز کو تھام لینا. تو یہ ہے کیفیت کہ ہمارا نقشہ واقعی یہ ہے، درمیان تارے دریا تختہ بندم کر گئی، بعد میں گوئی کے دامن تر مکن ہوشیار باش، لیکن اس میں اللہ نے یہ رسہ پھینک دیا ہے. القرآن حبل اللہ الممدود من السماء الى الارض، ایک تو اس اعتبار سے یہ حبل اللہ ہے کہ ذات باری تعالی سے جوڑنے والی شے. اب میں صرف اشارات کر سکتا ہوں، تصوف کا اصل موضوع ہے تقرب اللہ، اور تقرب اللہ کا کوئی ذریعہ قرآن مجید سے بڑھ کر نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ حبل اللہ یہ اس سے چمٹنا ہے، اس کے دامن سے لپٹنا ہے، تو اس کے لیے واسطہ اور ذریعہ اور وسیلہ سوائے قرآن کر کوئی نہیں. بہرحال یہ تو علیحدہ موضوع ہے، لیکن یہی چیز ہمارے اتحاد ملی کی بنیاد ہے. واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، اس کو مضبوطی کے ساتھ مل جل کر تھامو اور دیکھو تفرقے میں مبتلا نہ ہوگا. اس چیز کو بھی اس دور میں، میں بعد میں عرض کروں گا، اس دور میں قرآن مجید کا فہم اور اس کا چرچا جو ہو رہا ہے تو اس میں کن کن عظیم شخصیتوں کو دخل حاصل ہے اور علامہ اقبال کا ان میں کیا مقام ہے، میں یہاں پھر عرض کروں گا کہ اس موضوع کو بھی جس خوبصورتی سے اقبال لایا ہے. اج یک آئینی مسلمان زندہ است، پہ کرے ملت ذ قرآن زندہ است. یہ یک آئینی ہی سے تو ہے، مسلمان کی ساری زندگی یک آئینی ہے، اور یہ پہ کرے ملت جو ہے یہ جسد ہے، اس میں جو روح ہے. اج پہ کرے ملت ذ قرآن زندہ است، اور یہ شعر ہے اصل میں کلائمیکس، ماں ہما خاکو دلے آگاہ اوست، احتسامش کن کہ حبل اللہ اوس. ہم تو خاک ہیں جیسے جسد خاکی ہوتا ہے، اس میں وہ دل آگاہ، وہ دھڑکنے والا دل جو ہے جس سے یہ حیات کا سلسلہ ہے میرے جسد خاکی کا، وہ قرآن ہے. پے کرے ملت کو اگر جسد خاکی قرار دیا جائے تو اس میں دھڑکنے والا دل قرآن ہے. ماں ہما خاک و دل آگاہ اوس، احتسامش کن کہ حبل اللہ اوس. تھامو اس کو مضبوطی سے، اس لیے کہ حبل اللہ وہ. چوتھی چیز قرآن مجید کی یہ حیثیت کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل، اس اصل کو انڈر لائن کیجیے اپنے ذہن میں، یا یوں کہیے عظیم ترین معجزہ قرآن حکیم. اصل معجزہ میں کیوں کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ معجزے اگرچہ بے شمار ہیں حضور کے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ لفظ معجزہ کا اس پر اطلاق غلط ہے. وہ خارق عادت واقعات ہیں، خرق عادت، عام جو فزیکل لاز ہیں ان کا ٹوٹ جانا یہ خرق عادت ہے. خرق عادت تو ہم اولیاء اللہ کے لیے بھی مانتے ہیں، کبھی کوئی قانون طبی ٹوٹ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے اپنے جس بندے کے لیے چاہتا ہے قانون طبی کو توڑ کر اپنی کسی شان، اپنی خصوصی اختیار کو ظاہر فرما دیتا ہے. تو اللہ کے اولیاء کے لیے اگر یہ چیز حق ہے تو انبیاء کے لیے بدرجہ اولا حق ہوگی، اور انبیاء کے جو سردار ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے ہاتھ کس قدر خرق عادت کے واقعات ملیں گے ان کا شمار ممکن نہیں ہے. لیکن اصل میں معجزہ کسے کہتے ہیں؟ عاجز کر دینے والی شے. در حقیقت کسی رسول کا اصل معجزہ وہ ہے جسے وہ چیلنج کے ساتھ، تحدی کے ساتھ پیش کرتا ہے کہ آؤ مقابلہ کرو، یہ ہے میرا معجزہ. عاجز کر دینے والی شے جس کا مقابلہ نہ کیا جا سکے، اور مقابلہ کیا جائے تو ہار ماننی پڑے. جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حالات و واقعات میں خرق عادت بے شمار واقعات، لیکن اصل معجزے ان کے دو تھے جن کو انہوں نے ہر جگہ جب دربار موسیٰ میں پہنچے تب بھی کہا ہے کہ یہ ہے چیز، یہ دلیل ہے، یہ نشانی ہے. اور جب فرعون کی طرف سے یہ پیشکش آئی ہے کہ ہم ساحروں سے مقابلہ کرائیں گے تو انہوں نے پوری آمادگی ظاہر کی کہ ٹھیک ہے، بلکہ خود بڑھ کر پیشکش کی کہ یوم الزینہ، عید کا جو دن ہے، میدان میں سب لوگ جمع ہو جائیں اور مقابلہ ہو جائے. تو وہ چیز کہ جس کو رسول تحدی کے ساتھ پیش کرتا ہے، چیلنج کے ساتھ پیش کرتا ہے کہ اگر مقابلہ کر سکتے ہو تو کر لو، وہ در حقیقت اس کا اصل معجزہ ہے. تو جان لیجئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل معجزہ قرآن مجید ہے. خرق عادت واقعات بے شمار ہیں. سورہ بنی اسرائیل میں ایک عجیب تدریج ہے قرآن مجید میں. سورہ بنی اسرائیل میں تو پورے قرآن کے بارے میں فرمایا گیا وہ لئن اجتمعت الانس والجن علی ان یاتوا بمثل ھذا القرآن لا یاتون بمثلہ ولو کان بعضہم لبعض ظہیرا. اگر تمام انسان اور تمام جن جمع ہو جائیں اس پر کہ وہ اس قرآن جیسی کتاب تصنیف کر سکے، کبھی نہیں کر سکے. لیکن اس سے ذرا نیچے اتر کر اسے برسبیل تنزل کہتے ہیں کہ اچھا پوری کتاب کا اگر مقابلہ نہیں کر سکتے. سورہ ہود میں فرمایا فاتو بے اشر سور مستریات. اگر تمہارا خیال ہے کہ یہ افتراء ہے، قرآن ایسے ہی گھڑ لیا جا رہا ہے، تو ذرا دس صورتیں اس جیسی تم بھی گھڑ کر لے آؤ. برسبیل تنزل ایک اور قدم نیچے لایا گیا. سورہ یونس میں فرمایا فاتو کے سورت مثلی، ایک مثال ہی لے آؤ جیسی. اور یہی وہ چیز ہے کہ جو پھر سورہ بقرہ میں جو مدنی سورت ہے، باقی تینوں مکی صورتیں تھیں، اس میں اس کو ریپیٹ کیا گیا پورے شان شوکت کے ساتھ. ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتو بسورت من مثلی ودعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین فان لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التی وقودها الناس والحجارہ. اور اگر تم نہ کر سکو مقابلہ، اور ہرگز نہ کر سکو گے. حیران کن امر یہ ہے کہ کسی شخص کو ضرورت نہ ہوئی کہ کم سے کم اس کو تو جھٹلا دے کہ ہم کر سکتے ہیں مقابلہ. تاریخ اس سے بھی خالی ہے. کوئی جھوٹ موٹ کا مدعی بن کر بھی سامنے نہ آ سکا. یہ ہے اعجاز قرآن. اور یہ جان لیجئے حضور کا اصل معجزہ قرآن حکیم. اور اب میری گفتگو کا آخری حصہ جس کو ذرا مجھے کسی قدر تفصیل سے عرض کرنا ہے، وہ ہمارے اس دور سے عملاً جو ہے زیادہ متعلق ہے. پانچویں حیثیت قرآن مجید کی یہ ہے کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بمنزل آلہ انقلاب ہے. جو انقلاب برپا کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کا ذریعہ، اس کا آلہ یہ قرآن حکیم. اس زمن میں سب سے سادہ، سب سے پیارا شعر تو مولانا حالی کا ہے کہ جو عظیم کارنامہ سر انجام دیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کو سمپ کیا ہے حالی نے. اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخے کیمیا ساتھ لایا. اس کی ایک بڑی خوبصورت جو قرآن مجید میں آئی ہے تعبیر، آج قاری صاحب نے اس محفل کے افتتاح کے لیے جو آیات قرآن مجید کی تلاوت کی تھی، سورہ انفکاک تھی. لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تاتيهم البينه. یہ جو لوگ کفر پر اڑ گئے تھے، مشرکین میں سے یا اہل کتاب میں سے، ان کو جدا نہ کیا جا سکتا تھا، کاٹا نہ جا سکتا تھا. یا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ باز نہ آ سکتے تھے یہاں تک کہ بینہ آ جاتی. اور بینہ کیا ہے؟ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرۃ فیہا کتب قیمہ. یہ بینہ کی تعبیر ہے. اللہ کا رسول، اللہ کی طرف سے فرستادہ ایک شخصیت جو ان صحیفوں کو پڑھتا ہوا آیا ہو جس میں کتب قیمہ ہے. تو یہ ہے رسول اور کتاب. رسول اور اس پر نازل ہونے والا کلام الہی، یہ دونوں مل جل کر بینہ بنتی. ان دونوں کا کمال ہے، ان دونوں کی اچیومنٹ ہے یہ کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاریخ انسانی کا عظیم ترین انقلاب برپا کیا، اور اس انقلاب میں اعلی انقلاب کی حیثیت قرآن مجید کو حاصل ہے. جیسا کہ میں نے عرض کیا، اس موضوع پر میں تھوڑا سا آپ کا وقت لینا چاہتا ہوں، اس لیے کہ یہ ہمارے موجودہ مسائل میں سے عملی مسئلہ ہے. اب تک جو بات ہو رہی تھی اسے یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ وہ محدود جو مذہبی تصورات ہیں عظمت قرآن، یہ ذرا فکری اور ذہنی چیزیں ہیں. لیکن یہ کہ عملی مسئلہ، اس کے اعتبار سے یہ موضوع جو اس وقت میں شروع کر رہا ہوں میرے نزدیک اہم ترین. اس کے کچھ مقدمات ہیں. سب سے پہلا مقدمہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رسول کامل ہیں. آپ پر رسالت اور نبوت صرف ختم نہیں ہوئی، کامل ہوئی. محض ختم نبوت کو ذہن میں رکھنا، اگر تکمیل نبوت اور رسالت سامنے نہ ہو تو جو تصور اس سے حاصل ہوتا ہے وہ تصور ناقص تصور ہے. ایسا نہیں ہے کہ ایک چیز ہموار طریقے پر چلی جا رہی تھی ایک جگہ رک گئی، بلکہ اصل تصور یہ کہ ایک چیز ارتقائی مراحل طے کرتی ہوئی اپنے نقطۂ عروج کو پہنچ کر ختم ہوئی. ان دونوں تصورات میں زمین و آسمان کا فرق ہے. پہلے تصور میں کوئی فضیلت کی بنیاد نہیں ہے، ایک زنجیر ہے، سوا لاکھ کڑیاں ہیں، ان میں سے ایک کڑی پہلی بھی ہے ایک آخری بھی ہے. نہ ولین ہونے میں کوئی فضیلت کا پہلو ہے، نہ آخری کڑی ہونے میں فضیلت کا کوئی پہلو ہے. لیکن ایک دوسرا بالکل تصور ہے کہ ایک چیز تدریجاً ترقی کا پاتے ہوئے اپنے نقطۂ عروج کو پہنچ کر ختم ہوئی. یہ جو ختم ہے یہ اتمام اور اکمال کا ختم ہے، کسی شے کے مکمل ہو جانے اور کسی شے کے اپنے مقام تام کو پہنچ جانے کے بعد ختم ہونا. اس میں جو سب سے اہم بات ہے اس کو ذہن میں رکھیے، وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ میں ہمیں کامل انقلاب کا نقشہ ملتا ہے. بلکہ میں اس مجلس میں یہ جرات کر سکتا ہوں، بغرض تفہیم ایک تشبیہ اختیار کر رہا ہوں. آپ کے علم میں ہوگا کہ جارج برنارڈ شا نے گاندھی کے بارے میں جملہ کہا تھا، ہی از اے سینٹ امنگ پالیٹیشنز اینڈ اے پالیٹیشن امنگ سینٹس. وہ گاندھی پر وہ کس معنی میں چسپا ہوتا ہے نہیں اس کو چھوڑ دیجئے، اس جملے کی خوبصورتی اس کے حسن کو ذرا انجوائے کیجئے. اور یہ بھی جان لیجئے کہ نسبت خاک رابع عالم پاک، کہ نسبت خاک رابع عالم پاک، کہاں گاندھی کہیں کوئی مغالطہ نہ ہو، اس لیے شاید کسی پبلک جلسے میں یہ بات کہنے کی جرت بھی نہ کروں کہ کوئی مغالطہ اس سے کسی کے ذہن میں پیدا ہو جائے کہ میں نے کسی بھی درجے میں کمپیئر کیا ہے گاندھی کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. لیکن میں اس جملے کو اصل میں آپ کے سامنے سیرت محمدی کی تعبیر کے لیے لا رہا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ایک جملے میں اگر آپ سمجھنا چاہیں، ہی از اے ریولیوشنری امنگ پروفٹس اینڈ اے پروفٹ امنگ ریولیوشنریز. یہ جو دو چیزیں جمع ہوئی ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک طرف نبوت اور رسالت، ہدایت آسمانی، وہ اپنے درجہ تکمیل کو پہنچ گئی الہدا میں قرآن حکیم میں، دوسری طرف ایک مکمل انقلاب، ایک کامل انقلاب، تاریخ انقلاب عالم میں جو گمبھیر ترین انقلاب ہے، کامل ترین انقلاب ہے، ہمگیر ترین انقلاب ہے، اس کی تکمیل ہوئی ہے اور صرف ایک لائف سپین میں 22 برس میں کل. پھر میں وہی آپ کو ہند سے گنواؤں گا، 610 میں پہلی وحی آئی اور 632 میں انتقال ہو گیا. 22 برس میں انقلاب اپنے جمرہ مراحل طے کر کے اپنے تکمیل کے مقام کو پہنچ گیا. یہ وہ ہے یونیک حیثیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، پوری تاریخ انسانیت میں اس کی کوئی مثال نہیں. انبیاء کے اندر ڈھونڈ لیجئے، بڑے بڑے جلیل القدر پیغمبر ہیں، اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ تقابل کا کوئی مفہوم یہ نہ سمجھے کہ کسی نبی کی یا کسی رسول کی کوئی تحقیر یا توہین مد نظر یا پیش نظر یا مطلوب ہے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ایسی کوئی بات ہمارے ذہن میں آئے تو ہمارے ایمان کے لیے خطرہ ہوگا. لیکن یہ کہ بہرحال یہ معاملہ جو ہے واحد سپریملی سکسیسفل. اب سوال یہ ہے، یہ انقلاب حضور نے کیسے برپا کیا اور اس میں قرآن کا مقام کیا ہے، جو ہے اصل موضوع میرا. میں نے جو آیت آج پڑھی تھی نمبر 2 ابتدا میں عنوان کے طور پر، اس کے بارے میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ قرآن مجید میں وہ 3 مقامات پر اس کا اکثر و بیشتر حصہ بغیر ایک شوشے کے فرق کے آ رہا ہے. نوٹ کر لیجئے، میں اسے آج عنوان دے رہا ہوں، وہ قرآن کی آیت انقلاب ہے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدا ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. یہ جو مقصد بعثت محمدی علی صاحب الصلوۃ والسلام آ رہا ہے، اور اس کے لیے یہ الفاظ ریپیٹ ہو رہے ہیں قرآن میں 3 مرتبہ، تو ان کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے کیجئے. اور اس کے اصل مفہوم کو جاننے کے لیے پہلے مقدمے کے طور پر یہ بات جان لیجئے، میں نے جس کا ذکر پہلے کیا تھا اور اب تفصیل سے بات کرنی ہے، حیات انسانی میں جو ارتقاء ہوا ہے اس کا تو کوئی انکار نہیں کر سکتا، اس سے پہلے کے ارتقاء کو بھول جائیے آرگینک ایولیوشن اور انسان کا وجود میں آنا کس طور سے ہوا ہے اس سے بحث نہیں ہے اس وقت. انسان نسل آدم میں جو ارتقا ہوا ہے کم سے کم اس کے تین گوشے ہیں جو بالکل واضح ہیں. ایک گوشہ ہے مادی علوم اور فنون میں ترقی. یہ سلسلہ جاری ہے اول روز سے آج تک اور جاری رہے گا, ہمیں کچھ پتہ نہیں کہاں تک جائے. جس شخص نے پہلے روز دو پتھر ٹکرا کر آگ اس میں سے نکالی تھی اس دور کا وہ بہت بڑا سائنسدان تھا, بہت بڑا موجد ہوگا. حیات انسانی میں ایک انقلاب آخری تبدیلی پیدا ہوئی ہے اس کے ذریعے سے, آگ اور آگ کا وہ اس طریقے سے پیدا کر لینا. وہاں سے اگر سلسلہ چلا ہے اور آج انسان چاند پر اتر آیا ہے اور کہیں مریخ پر جا اترے گا, اس کی ٹیکنالوجی جو ہے وہ آسمان کو چھو رہی ہے, اور جان لیجئے ابھی کچھ پتا نہیں ابھی آگے کہاں تک جائیں گے. اس لیے کہ جو احادیث آتی ہیں دجالی فتنے کے ضمن میں, اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ سفر ابھی آگے جائے گا. انسان کو اس قواعد طبیعہ پر اس درجے قدرت حاصل ہو جائے گی. کچھ منظر تو ہم دیکھ رہے ہیں, حضور نے فرمایا کہ دجال کہے گا کہ بارش اور ہو جائے گی, آرٹیفیشل ریننگ اب ہے ہمارے پاس. دجال کہے گا زمین کے خزانوں سے کہ نکل, اور وہ نکل آئیں گے. انسان کو قدرت حاصل ہو گئی ہے, زمین کے خزانے وہ نکال رہا اور استعمال کر رہا ہے. دجال ایک انسان کو دو ٹکڑوں میں تقسیم کرے گا اور پھر اس کو زندہ کر دے گا اور جوڑ دے گا. اب ہماری سرجری جو ہے اس سے کچھ زیادہ دور زیادہ فاصلے پر نہیں رہی ہے. دجال کی سواری وہ ہوگی جس کے دو کانوں کے درمیان 40 ہاتھ کا فاصلہ ہوگا, اس کا ایک قدم مدینے میں ہوگا تو دوسرا بیت المقدس میں ہوگا. تو وہ تو آج کے جیٹس جو ہیں, ظاہر بات ہے کہ ان کے جو آلات لگے ہوئے ہوتے ہیں پروں کے آخر پر, ان کے درمیان 40 کے 80 ہاتھ کے فاصلے موجود ہیں, اور یہی در حقیقت ان کے کان ہیں. جہاں ان کے رڈار لگے ہوئے ہیں وہی تو ان کے کان ہیں, اسی سے تو وہ سارا ڈیٹا اخذ کر رہے ہیں. اور پھر یہ کہ ان کے قدم کہاں سے کہاں پڑے سامنے. تو ابھی یہ ترقی مزید ہوگی, لیکن ایک بات جان لیجئے کہ یہ ایک گوشہ ہے ارتقاء کا حیات انسانی میں, یعنی سائنٹیفک اینڈ ٹیکنالوجیکل ایڈوانس, سائنسی مادی اور یہ جو علوم اور فنون ہے ان میں ترقی. دوسری ترقی ہے تمدن کی ترقی. کبھی انسان صرف غاروں میں کبھی رہتا تھا تو سوچئے کہ کسی اجتماعیت کا تصور ہی نہیں تھا, کسی کارپوریشن کی بھی ضرورت نہیں, کوئی میونسپل کارپوریشن نہیں ضروری ہے, اس لیے کہ غاروں میں رہتے ہیں. وہ کامل انڈیویجولزم کا دور تھا, ہر فرد اپنی جگہ پر کامل ہے, اسے کسی کے ساتھ کوئی معاملہ, کوئی لین دین, کوئی اس کے قواعد و ضوابط بنانے کی کوئی ضرورت نہیں. آگے بڑھا انسان قبائلی زندگی, قبیلہ ایک یونٹ, اس کا نظام بڑا مستحکم, اس کی روایات, اس کی ٹریڈیشنز, اس کا شیخ جو بھی چیف ہے قبیلے کا, وہ ایک نظام ہے. وہ قبیلہ جو ہے وہ انسان کی سیاسی, معاشی, معاشرتی تینوں جو زندگیاں ہیں اجتماعی, ان سب کا مکمل مذہب قبیلہ. ذرا آگے بڑھا انسان, متعدد قبیلوں نے مل جل کر شہروں میں رہنا شروع کیا. یہ سٹی اسٹیٹس کا کانسیپٹ ہے, روم اور یونان کی سٹی اسٹیٹس, کہ جہاں کئی قبیلے آئے ہیں تو ہر قبیلے کا اپنا نظام ہے, انٹرنل آٹونومس ہے, لیکن آپس میں انٹریکشن جو ان کا ہے, آپس کے جو معاملات ہوں گے اس کے لیے کوئی اصول و ضوابط طے کرنے پڑیں گے. یہاں سے شہری ریاست کا تصور آیا. اس سے آگے چل کر عظیم امپائرز, عظیم امپائرز کا دور وہ ہے جب محمد الرسول اللہ کی بعثت ہو رہی ہے. اس لیے کہ کئی صدیوں سے تاریخ جھولا جھول رہی تھی اس وقت سلطنت روما اور سلطنت کسرا کے مابین. کبھی رومی آگے بڑھتے تھے, ایرانیوں کو دھکیل دیتے تھے, کبھی ایرانی آگے بڑھتے تھے, رومیوں کو یورپ میں دھکیل دیتے تھے. اور آپ کو معلوم ہوگا سورہ روم کا آغاز ہی یہی جھولا جھولنے والے انداز سے ہو رہا ہے. الف لام میم, غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون. رومی مغلوب ہو گئے ہیں قریب کی سرزمین میں, لیکن یہ اپنی مغلوبیت کے بعد ان قریب پھر غالب آ جائیں گے. اور یہ عظیم امپائر تھی جس میں انسان کی انفرادیت اجتماعیت کے شکنجے میں جکڑی جا چکی تھی. اجتماعی نظام کا حسن و قبح یہ فائنل تھا, ڈیسائسو تھا. انفرادیت جو ہے وہ شکنجے میں آ چکی تھی اجتماعیت کے. اس سے آگے ایک قدم آج تک انسان نے اور بڑھایا ہے, کانسیپٹ آف اسٹیٹ, یہ ایک ریسنٹ کانسیپٹ ہے. اور اب اس سے آگے جو قدم اٹھے گا وہ ایک یونیورسل اسٹیٹ, ایک عالمی ریاست, جس کی ضرورت تو ذہن انسانی محسوس کر رہی ہے, اگرچہ اس کی طرف آگے بڑھنے کا کوئی راستہ اسے نظر نہیں آ رہا. یہ میں نے سمپ کر دیا ہے ارتقاء تمدنی. تیسرا ارتقاء ہے انسان کے ذہن کا، فکر کا، شعور کا ارتقاء. یہ بڑا یونیک ہے ایسپیکٹ ہے انسانی ارتقاء کا، اس لیے کہ اس ارتقاء کا ایک وقت معین ہے. مفکرین نے، فلاسفہ نے عجیب آبزرویشن کی ہے کہ 1200 سال ہے 600 قبل مسیح سے لے کر 600 بعد مسیح تک، یہ 1200 برس ہے. انسانی فکر نے اس پورے 1200 سال میں ارتقاء کے جملہ مراحل طے کر لیے اور انسانی فکر اپنی میچورٹی کو پہنچ گئی. یہ بات کچھ لوگوں کو عجیب معلوم ہوگی، 600 بعد مسیح کے بعد سے فکر انسانی میں کوئی ارتقاء نہیں ہوا. سائنٹیفک نالج بہت بڑھا ہے، فنون نے، ٹیکنالوجی نے بہت ترقی کی ہے، فکر انسانی یعنی وہ جو انسان کے شعور کا معاملہ ہے، اس حقیقت کائنات کے سمجھنے کے ضمن میں، اس کائنات کی گتھیوں کو سلجھانے کے ضمن میں، جو انسان کا فلسفہ، اس کا فکر، وہ جو 1200 برس کے اندر پروان چڑھ چکا، اس سے آگے ارتقاء ختم ہو چکا، اپنے وہ ارتقاء کے انتہا کو پہنچ چکی. یہ بات میرے علم میں تو سب سے پہلے آئی تھی پروفیسر یوسف سلیم چشتی صاحب کے کہنے سے، لیکن بعد میں نے دیکھا ڈاکٹر خلیفہ عبد الحکیم صاحب نے بھی اپنی کتاب میں یہی بات کہی ہے انہی الفاظ میں کہ یہ 1200 برس ہیں، ان میں فکر انسانی جتنے اس کے ہو سکتے تھے ارتقائی مراحل وہ طے کر چکی ہے، اس کے بعد فکر کا ارتقا کوئی نہیں. 600 قبل مسیح سے لے کر 600 بعد مسیح تک 1200 برس، گوتم بدھ اسی میں آ گئے، کنفیوشس اسی میں آ گئے، مہاویر اسی میں ہو گئے، زوراسٹر اسی میں ہو چکے، افلاطون اسی میں ہے، سقراط اسی میں ہے، یہ سب جو ہیں ارسطو اسی میں ہے، یہ نیو پلیٹونزم ہے وہ بھی اسی میں ہے، جتنے مذاہب ہیں وہ بھی اسی میں آ چکے. 600 بعد مسیح کے بعد یہ دعویٰ ہے ان کا کہ کوئی نہ نیا فلسفہ پیدا ہوا ہے، نہ کوئی نیا مکتب فکر ہے. یہ جتنے بڑے بڑے لیبلز کے ساتھ اس دور میں فلسفے لوگوں کے سامنے لائے جا رہے ہیں، ایگزسٹینشلزم اور لاجیکل پازیٹیوزم اور امپیریسزم اور نہ معلوم کتنے، دعویٰ ہے ان لوگوں کا کہ یہ تمام فلسفے پرانی شرابیں ہیں جو نئی لیبلوں کے ساتھ نئی بوتلوں میں آ رہی ہیں، ورنہ یہ تمام فکر انسانی کے گوشے اس سے پہلے پورے ہو چکے تھے. یہ ہے وہ تیسری بات، اس کا تعلق ہے الہدا سے. انسان کے شعور نے جو ارتقائی مراحل طے کیے، مختلف مراحل پر انٹرم پیریڈز کے لیے ہدایات دی جاتی رہیں. ذہن میں رکھیے، تورات کے لیے 10 کمانڈمنٹس، احکام عشرہ یہ اس کی اہم ترین اصطلاح ہے، یہ ہدایات ہیں جو دی جا رہی ہیں تاکہ جب فکر انسانی وہ 1200 جو سال ہیں 600 مسیح میں آ کر بعد مسیح میں جب وہ اپنی کلمینیشن، اس کا جو پوائنٹ ہے وہ آ گیا ہے، تو اب یہ قرآن مجید نازل ہو رہا ہے. الہدا بن کر ہدایت انسانی کامل ہو گئی، ہدایت تامہ، ہدایت کاملہ یہ دے دی گئی. اور مولانا تقی امینی صاحب ہیں ایک علی گڑھ میں، جو وہاں دینیات کے ناظم ہیں، انہوں نے بڑی پیاری اصطلاح اختیار کی ہے، شعور نبوت ختم ہوا اور اب دور شروع ہوا شعور اجتہاد کا، کہ یہ اصول دینے کے بعد اب نسل انسانی اتنی میچیور ہو چکی ہے اپنے شعور کے اعتبار سے کہ اب اس سے خود انفر کرے، خود نتیجے نکالے. تمدن میں تو ارتقاء ابھی جاری ہے، سائنٹیفک ابھی ایولیوشن جاری ہے، لہذا اگر سائنٹیفک ایولیوشن یا اگر تمدنی ارتقاء کے ذریعے سے نئے پرابلمز آئیں، تو اب فکر انسانی پر یہ ووٹ آف کانفیڈنس ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اب تم خود اپنے شعور اجتہادی کو بروئے کار لا کر اب اجتہاد کرو اور اپنے لیے راستہ خود تلاش کرو. شعور نبوت جو ہے اپنے تکمیلی مرحلے کو پہنچ چکا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب اس ضمن میں میں توجہ دلاؤں گا دین الحق اور اس کو غالب کرنا کل دین پر. دین حق کیا ہے؟ وہ نظام زندگی ہے، وہ نظام عدل اجتماعی ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً قائم کیا. ایک بات تو ان حضرات کی توجہ کے لیے بالخصوص جو قرآن کے بارے میں اس مغالطے میں ہے کہ شاید بس یہ ہر اعتبار سے کفایت کرتی ہے کتاب اور اس پر کسی اور چیز کے اضافے کی ضرورت نہیں، یہ ایک بہت بڑا مغالطہ ہے. دی گائیڈنس الہدا ہونے کے اعتبار سے قرآن مجید کامل ہے، لیکن الدین نظام زندگی ہونے کے اعتبار سے قرآن مجید ہرگز کامل نہیں. یہ میں پورے وثوق کے ساتھ کہہ رہا ہوں اس آیہ مبارکہ میں فرمایا الہدا و دین الحق کے، یہ واو حرف عطف ہے، حرف عطف مغایرت کو چاہتا ہے، الہدا اور ہے، دین حق اور ہے، اور وہ کیوں؟ اس لیے کہ محض الہدا سے دین نہیں بنتا جب تک کہ اس الہدا پر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اضافہ نہ کیا جائے۔ دین حق اصل میں مجموعہ ہے الہدا اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کی میں جو سادہ ترین مثال دیا کرتا ہوں وہ نماز ہے۔ نماز کا حکم قرآن میں ہے، نماز کے مختلف اجزاء قرآن میں ہیں، نماز کی اصل حکمت کا بیان قرآن میں ہے، نماز کے اوقات کی اجمالی نشاندہی قرآن میں ہے۔ اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر، اشارہ تو ہو گیا۔ کہیں فرمایا جاتا ہے کہ بالغدو والآصال، اشارہ تو ہو گیا۔ کہیں آتا ومن اللیل، تو مختلف ہے۔ لیکن یہ کہ کوئی شخص اگر اس مغالطے میں ہے کہ محض قرآن کی بنیاد پر نظام صلات قائم ہو سکتا ہے تو وہ بہت بڑی گمراہی میں مبتلا ہے۔ محض قرآن مجید کی بنیاد پر پانچ نمازیں آپ نہیں نکال سکیں گے، ہر نماز کی علیحدہ رکعتیں کہاں سے لائیں گے؟ کون بتائے گا کہ دو ہیں فجر کی اور تین ہیں مغرب کی؟ یہ 1400 برس بیتنے کے باوجود جو آج ہمارے مابین اتنا اتحاد ہے کہ سنی شیعہ یہاں تک کہ جتنے بھی فرقے ہو سکتے ہیں گن لیجئے، لیکن ان میں اس پر اختلاف نہیں ہے کہ نمازیں پانچ ہیں، اس میں اختلاف نہیں ہے کہ فجر کی دو رکعتیں ہیں اور مغرب کی تین ہیں، اس میں اختلاف نہیں ہے کہ ایک رکعت کی ترتیب یہ ہے کہ پہلے قیام ہے، پھر رکوع ہے، پھر قومہ ہے، پھر سجدہ ہے، پھر جلسہ ہے، پھر سجدہ ہے اور رکعت پوری ہوئی۔ کسی نے آج تک یہ نہیں کہا کہ رکوع بھی دو ہے جیسے سجدے دو ہیں، کسی نے آج تک یہ نہیں کہا کہ جیسے رکوع ایک ہے ویسے سجدہ بھی ایک ہے، کسی نے یہ نہیں کہا کہ پہلے سجدہ کرو پھر رکوع کرو پھر کھڑے ہو جاؤ، نہیں، ترتیب یہی ہے۔ اور یہ ساری کی ساری جو نظام صلات کی جو تفصیل ہے وہ آپ کو ملے گی سنت رسول سے۔ صلوا کما رأیتمونی اصلی، محض قرآن مجید سے نماز کا نظام نہیں بن سکتا۔ تو یہ چھوٹی سی ایک مثال ذہن میں رکھیے، تو پوری زندگی کا نظام آپ قرآن کی بنیاد پر کہاں بنا لیں گے؟ قرآن نے گائیڈنس دے دی ہے، بنیادی ہدایت دے دی ہے، بلو پرنٹ دے دیا ہے، اس بلو پرنٹ پر ایک مکمل تعمیر کر کے دکھائی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره علی الدین کلہ، اس عمارت کی تعمیر مکمل کر کے دکھا دی، اور جس روز وہ عمارت کامل ہوئی اسی روز وہ آیت اتری الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اب یہ ہے روشنی کا مینار، یہ تا قیام قیامت، اس لیے کہ اب تمدن کے اس مرحلے میں نوع انسانی آ چکی ہے کہ اجتماعیت کی اہمیت فیصلہ کن ہے، انفرادیت سکڑ گئی ہے، وہ اجتماعیت کے شکنجے میں کسی جا چکی ہے۔ نظام غلط ہوگا تو افراد کا صحیح رہنا محال ہے، اگر نظام عادلانہ نہیں ہے تو انسان سے یہ توقع کرنا کہ وہ صراط مستقیم پر چل سکے یہ اس سے ایک اس لا جو اس کی قدرت سے باہر شے ہے، تکلیف مالا یتاق ہو جائے گا۔ لہذا اگر انسان کو صحیح راستے پر چلانا ہے تو نظام کو بدلنا ہوگا، نظام کو درست کرنا ہوگا، اور اس کی ہے وہ کامل مثال جو محمد الرسول اللہ نے دی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہے در حقیقت تعلق اس آیہ انقلاب کا کہ تین اعتبارات سے جو ارتقا ہوا، اس میں ذہن میں رکھیے کہ یہ مادی ترقی ہوئی اس کا تعلق کیا ہے؟ اس کا تعلق یہ ہے کہ حضور سے پہلے کے تمام انبیاء اپنی اپنی قوموں کی طرف آئے۔ حضور کی بعثت اس وقت ہوئی جبکہ انسان کے مینز آف کمیونیکیشن اتنے ڈیولپ ہو چکے تھے کہ ایک مرکز پر پوری نوع انسانی کو جمع کرنا ممکن ہو گیا، لہذا اب آفاقی اور عالمی نبوت کا ظہور ہوا۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، حضور سے پہلے یہ ممکن بھی نہیں تھا، فزیکلی امپاسیبل کہ ایک فرد کی دعوت پر پوری نوع انسانی لبیک کہہ سکے، لیکن اب ارتقاء کا وہ مرحلہ تھا مادی اعتبار سے، وسائل ذرائع رسل و رسائل کے اعتبار سے کہ اب ایک دعوت اور ہوئی 25 برس میں وہ دعوت۔ آپ ذرا اندازہ کیجئے کہ 22 برس میں تو ایک ملک میں انقلاب مکمل، اور اس کے بعد 25 برس میں تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا، وہ دعوت جو ہے کہاں اٹلانٹک اوشن، اور کہاں مشرق میں چین کے ساحل، چین کے سرحدوں اور مکران کے ساحل تک پہنچی ہوئی تھی، اور یہ صرف 25 برس میں ہوا ہے۔ یہ ہے در حقیقت تین اعتبارات سے بعثت محمدی کا تعلق. اب نوٹ کیجئے یہ بات کہ حضور کے انقلاب میں اعلی انقلاب کی حیثیت ہے قرآن مجید کو. یہاں میں چاہوں گا انقلاب کے مراحل کو ذرا آپ اچھی طرح سمجھ لیجئے. میں نے اسے پہلے کچھ اور اصطلاحات میں بھی واضح کیا ہے، آج ذرا میں تھوڑے سے فرق کے ساتھ سامنے رکھ رہا ہوں. پہلا مرحلہ ہے انفرادی انقلاب کا، لوگوں کو بدلنا، ذہنوں کو بدلنا، ان کے ویلیو سٹرکچر کو بدلنا، ان کی اقدار کو تبدیل کرنا، ان کے اخلاق کو بدلنا. پہلا مرحلہ یہ. دوسرا مرحلہ ہے اب اس انفرادیت سے اجتماعی انقلاب کی طرف پیش قدمی، اجتماعی انقلاب. یہاں میں یاد کروں گا کہ اجتماعی انقلاب کے مراحل مشترک ہیں، کوئی انقلاب ہو، وہ انقلاب باطل ہو یا انقلاب حق کا ہو، وہ کمیونزم کا ہو یا کسی اور نظام کا ہو، وہ انقلاب اسلام کا ہو یا کسی اور بنیاد پر ہو، اس میں چار مرحلے اجتماعیت کے ہیں، وہ لازمن آئیں گے، اس میں کوئی ڈسٹنکشن نہیں. پہلا مرحلہ تنظیم، وہ جو انفرادی انقلاب کے نتیجے میں جو ہیومن میٹیریل جمع ہوا ہے اسے ایک نظم میں پرویا جائے، ایک جماعت، ایک قیادت کی ایک ایسے بنیان مرسوس کی شکل دی جائے کہ وہ ایک اشارے پر حرکت کر سکے. نمبر دو، پیسیو ریزسٹنس یا صبر، جب وہ اپنے نظریے کو پھیلاتے ہیں اور ماحول ریٹیلیٹ کرتا ہے، اس لیے کہ ہر نظام اپنا تحفظ کرتا ہے، کوئی نظام جو ہے آسانی سے راستہ نہیں دے دے گا کہ تشریف لائیے اور میں اپنا بستر جو ہے لپیٹ لیتا ہوں. ہر نظام کے ساتھ ویسٹڈ انٹرسٹ ہے، مفادات ہیں، چودراہٹیں ہیں، سیادتیں ہیں، قیادتیں ہیں، اور وہ کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتے کہ کوئی اور نظام آئے اور انہیں اپنی جگہ چھوڑنے پر مجبور کرے. لہذا پرسیکیوشن ہوگی، تشدد ہوگا، مارے پڑیں گی، جیلوں میں ٹھونسے جائیں گے، پھانسیوں کے پھندے جو ہیں وہ ان کے گلوں میں ڈالے جائیں گے، یہ ہو کر رہے گا. اور یہ اس مرحلے پر ہوگا کہ جبکہ ان کی طرف سے کوئی اقدام نہیں ہے، ان کو پیسیولی ریزسٹ کرنا ہے، مارے کھانی ہے اور جھیلنا ہے، تکلیفیں برداشت کرنی ہے اور صبر کرنا ہے. کیونکہ اس مرحلے میں اگر وہ وائلنٹ ہو جائے تو پھر تو وہ کچل دیے جائیں گے، ابھی طاقت اتنی کم ہوتی ہے کہ ان کی طرف سے اگر اس مرحلے پر وائلنس شروع ہو جائے تو وہ آگے نہیں بڑھ سکیں گے، کچل دیے جائیں گے. وہ لوگوں کی سمپتھیز گین کرتے ہیں، مصیبتیں جھیل کر، تکلیفیں جھیل کر، آخر انسانوں کے اندر دبی ہوئی چنگاریاں جو ہیں انسانیت کی وہ بھڑکتی ہیں، چاہے ظاہر نہ ہو کہ یہ لوگ آخر کس لیے مصیبتیں جھیل رہے ہیں، کون سا زر زمین یا زن کا جھگڑا ہے جس کی وجہ سے انہوں نے یہ سارے مصائب جو ہیں برداشت کیے ہیں، یہ پھندے پھانسی کے جو ہے چوم چوم کر گلے میں ڈال رہے ہیں کس لیے. یہ ہوتا ہے وہ در حقیقت ایک زون آف انفلوئنس جو ان کے گرد پبڑتا چلا جاتا ہے اس کی اس مصابرت کے نتیجے میں. تیسرا مرحلہ ہوتا ہے پھر ایکٹیو ریزسٹنس، اقدام، جب طاقت اتنی جمع ہو جائے کہ اس نظام کی کسی دکھتی ہوئی رگ کو چھیڑ دیجئے، وہ نظام وائلنٹلی ریئیکٹ کرے گا. میں یہاں صرف اشارہ کر رہا ہوں اس وقت، مجھے اور تفصیلات میں جانے کا موقع نہیں ہے. تنظیم محمد کی رسالت کو ماننے والے وہ تو ایک نظم میں منسلک ہو گئے، فاسمعوا واطیعوا، سنو اور اطاعت کرو، دیئر از ناٹ ٹو ریزن وائی، دیئر از بٹ ٹو ڈو اینڈ ڈائی. یہ نظم تھا جو محمد نے پیدا کیا. اس کے بعد صبر اور مصابرت، جھیلو، ہاتھ بندے رکھو، دہکتے ہوئے انگاروں پر بھی اگر لٹا دیا جائے تو لیٹ جاؤ، ڈیسپریٹ ہونے میں بھی ریٹیلیٹ کرنے کی اجازت نہیں ہے، ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں ہے، ورنہ آپ جانیے بلال پر جو بیت رہی تھی، خباب الارض کے اوپر جو قیامت بیت رہی ہے کہ دہکتے ہوئے انگاروں پر ننگی پیٹ لٹا دیے گئے، تو کیا وہ ڈیسپریٹ شخص جو ہے 10 آدمیوں کو مار کر نہ مرتا، لیکن اجازت نہیں. صرف یہ ہے کہ ڈٹے رہو، پیچھے نہ ہٹنا، کلمہ توحید سے پیچھے نہیں ہٹنا، رسالت محمدی کا انکار نہیں کرنا ہے، باقی جان جاتی ہے، جائے ہاتھ مت اٹھاؤ. لیکن اس کے بعد وہ مرحلہ آیا، اوزن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر، آج تک ان کے ہاتھ بندے ہوئے تھے، آج ہم نے کھول دیے، اب انہیں اجازت ہے اینٹ کا جواب پتھر سے دیں، اور ان کے پشت پر اللہ ہے، اس کی نصرت ہے. اس کے بعد وہ اقدام کا مرحلہ آیا ہے. جنگ کا آغاز حضور کی طرف سے نہیں ہوا، اقدام ہوا ہے. اقدام کیا تھا؟ دکھتی ہوئی رگ کو چھیڑا ہے، مکے کی جو اکنامک لائف لائن تھی اس کو تھریٹن کیا ہے، وہ جو شاہراہیں تھیں ان کی تجارت کی شاہراہیں جو بدر کے پاس سے گزر رہی تھی شاہراہ شام کی، اور طائف کے راستے سے ہو کر گزر رہی تھی جو یمن کی شاہراہ تھی، ان دونوں کو تھریٹن کیا، اپنی پریزنس وہاں ثابت کر دی. یہ ہے وہ چیز جس پر وائلنٹلی ریئیکٹ کیا مکے نے اور بدر کا معاملہ ہو گیا ہے. تو یہ ہے اقدام. گاندھی نے نمک بنانے کی تحریک شروع کی تھی، تو کتنی معصوم سی تحریک، نمک بنا رہے ہیں، لیکن معلوم تھا اس نمک بنانے کے پیچھے کیا ہے، تل کی اوٹ میں پہاڑ کون سا ہے. یہ در حقیقت اس نظام پر ہاتھ ڈال رہا ہے. آخری مرحلہ ہوتا ہے پھر آرمڈ کانفلکٹ، مسلح تصادم. وہ فیصلہ کرتا ادھر یا ادھر یا تخت یا تختہ. اگر انقلاب کے جو پری ریکوزٹس ہیں وہ پورے ہو چکے ہیں اور انقلاب ایک قدم کے بعد دوسرے قدم کو پاؤں جماتا ہوا آگے بڑھ رہا ہے تو اس کے لیے تخت ہے، اور اگر نہیں تو تختہ ہے. فیصلہ کن مرحلہ ہے، یا انقلاب کی قوتیں ختم ہو جائیں گی یا انقلاب آ جائے گا. تو یہ چار جو مراحل ہیں یہ تو ہر جگہ یکساں ملیں گے. کوئی انقلاب ہو، روحانی ہو، مادی ہو، اخلاقی ہو، غیر اخلاقی ہو، ایمانی ہو یا الہادی ہو، کوئی انقلاب ہو، اس میں چاروں مراحل ہونے. لیکن اصل جو فیصلہ کن مرحلہ ہے وہ ہے انفرادی انقلاب کا. وہ افراد، ہر انقلاب میں وہ ہیومن مٹیریل، ہیومن پوٹینشل مختلف درکار ہے. ایک مادی انقلاب ہے تو مادی قوت درکار ہے. کوئی اخلاقی اور روحانی انقلاب برپا کرنا ہے تو اخلاقی اور روحانی قوت ان کے اندر اگر پیدا نہ کی گئی تو وہ انقلاب آگے کسی نہ کسی مرحلے پر ختم ہو جائے گا. وہ ہے اصل میں تربیت اور دعوت کا مرحلہ. یہ جو دو مرحلے ہیں، افرادی انفرادی انقلاب کا بدلنا، ان دونوں کا مرکز و محور قرآن مجید ہے. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. یہ ہے وہ پروسیس جس سے وہ مردان کار تیار ہوئے تھے، یہ ہے وہ پروسیس جس سے وہ لوگ ہاتھ آئے محمد کے کہ بنا کردند خوش رسمیں بخاک و خون غلطی دند، خدا رحمت کو نہ دی عاشقان پاک دینت را. اکبر الہ‌آبادی نے بڑے سادہ الفاظ میں یہ کہا ہے کہ خدا کے کام دیکھو، بعد کیا ہے اور کیا پہلے، نظر آتا ہے مجھ کو بدر سے غار حرا پہلے. یہ تمہیں بدر ہی نظر آ رہا ہے اور احد کا مارکا نظر آ رہا ہے. اس کے لیے جو تیاریاں محمد نے کی ہیں اپنی ذاتی سطح پر غار حرا میں، اور پھر وہ جماعتی سطح پر وہ پوٹینشل جو ڈیولپ ہوا تھا شخصیت محمدی میں، اس نے جو لوگوں کی سیرتوں اور کردار کے اندر انقلاب برپا کیا ہے، ذہن اور فکر، ویلیو سٹرکچر کا انقلاب، دنیا پرستی کے بجائے عاقبت پرستی، عاقبت طلبی، یہ اگر پیدا نہ ہو، ذر پرستی کی بجائے خدا پرستی اگر نہ آ گئی ہو، اور اگر اللہ تعالیٰ کے لیے سم و طاعت اور اس کے رسول کے سامنے سم و طاعت کی روش پیدا نہ ہوئی ہو، اگر تربیت کا مرحلہ نہیں ہوا ہے تو یہ بات آگے نہیں چلے گی. اسی کو اقبال نے بہت خوبصورت، اقبال کا مقام، ویسے تو وہ اکبر کو اپنے مرشد مانوی کی حیثیت سے تسلیم کرتے ہیں لیکن ہر ایک کا اپنا اپنا مقام ہے. اقبال کا ایک شعر جو ہے اس انقلاب کے فلسفے کو، میں بلکہ دو شعر اس وقت سناؤں گا آپ کو. پہلا شعر بہت گمبھیر شعر ہے، با نشے درویشی در ساز و دما دم زن، چون پختہ شبی خود را بر سلطنت جم زن. اس میں یہ دونوں مرحلے آ گئے. پہلا جسے وہ نشے درویشی کے ساتھ ذرا اپنی سازگاری پیدا کرو، یہ نشے درویشی، عشق خداوندی، محبت الہی، عاقبت کو اپنا مطلوب ماننا، لا مقصود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا محبوب الا اللہ، منزل ما کبریاس. اگر یہ نشہ سوار نہیں ہوا ہے ذہن پر، اور اگر اس پر اگر ریاضتیں نہیں ہوئی ہیں، اگر اس کو اپنے اندر جذب نہیں کیا گیا ہے، اگر یہ آپ کے رگ و پے میں سرایت نہیں کر گیا ہے نشہ، تو آپ خام ہیں. خام ہے جب تک تو ہے مٹی کا ایک انبار، تو پختہ ہو جائے تو ہے شمشیر بے زنہار. تو اس خامی کو پختگی سے بدلنے کے لیے با نشے درویشی در ساز و دما دم زن. لیکن پھر جب پختہ ہو جاؤ، اب وہ خانقاہی نظام سے یہاں ڈپارٹ ہو جائے گا، معاملہ علیحدہ ہو گیا. خانقاہی نظام تو اسی میں لٹا پین ہے، نسلن بعد نسلن، وہ نشے درویشی ہی ہے چل رہا ہے، وہی ان کا مقصود و مطلوب بن گیا ہے. یہاں یہ ہے کہ اس پوٹینشل کو حاصل کرنے کے بعد، اس قوت کو حاصل کرنے کے بعد، جو پختہ شوی خدرا بر سلطنت جم سن، یہ ہے دوسرا مرحلہ. میں اس کی مثال دیا کرتا ہوں کہ اگر آپ نے کچی ریت لے لی بالو اور اس کو آپ نے گولا بنا کر شیشے پر دے مارا، شیشہ کھڑا رہے گا، وہ بالو جو ہے وہ ریت جو ہے بکھر جائے گی. اسی ریت کو ذرا آگ میں تپا لیجئے، پکا لیجئے، اس کا روڑا بنائیے پختہ، اسے ماریے تو اب پتہ چلے گا کہ اس کا کوئی امپریشن ہے، کوئی نتیجہ اس نے پیدا کیا. تو وہ ہے پختگی. بانش درویشی در ساز و دما دمزن، جو پختہ شبی خدرا بر سلطنت جمسن. یہ انقلاب کا مرحلہ ہے، وہ جس کو میں نے چار مراحل میں تقسیم کر کے آپ کو بتایا. اور دوسرا شعر جو ہے، یہ جو نشہ درویشی جسے اقبال کہہ رہے ہیں، یہ پورا پروسیس جو ہے دعوت تربیت کا، یہ اس کا مرکز و محور قرآن ہے. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. نوٹ کیجئے، تین مرتبہ وہ آیت انقلاب آئی قرآن میں. میں آیت انقلاب کا عنوان دے رہا ہوں. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. چار مرتبہ یہ اعلی انقلاب کا ذکر ہے قرآن میں. اعلی انقلاب قرآن، اس قرآن کا پروسیس کیا ہے؟ پہلے دعوت اور تبلیغ اور تذکیر اور تبشیر اور انذار قرآن کے ذریعے، پھر تزکیہ نفس قرآن کے ذریعے، پھر تعلیم کتاب و حکمت. یہ سارا جو پروسیس گھوم رہا ہے، یہ آیت انقلاب. چار جگہ یہ مضمون قرآن میں آیا ہے. دو مرتبہ سورہ بقرہ میں حضرت ابراہیم اور اسماعیل جب دعا کر رہے تھے، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ. 18 رکوع میں اعلان ہوا ہم نے جو محمد کو بھیجا، تو اسی دعا ابراہیمی کا تو ظہور ہے. كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. اگلی سورۃ آل عمران، اس میں وہ مضمون بڑا گمبھیر ہو کر آتا ہے. لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اور پھر سورہ جمعہ میں، ہو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اب ذرا یہ جو ہے پروسیس، یہ انفرادی انقلاب جو گھوم رہا ہے قرآن کے گرد، اس کو ذہن میں رکھیے اور اقبال کا شعر سنیے. ویسے تو چند اشعار جو اقبال نے قرآن کی عظمت کے سلسلے میں کہے ہیں. آ کتاب زندہ قرآن حکیم، حکمت اولا یزا لست و قدیم، حرف اورا ریب نئے تبدیل نئے، آیت شرمندہ تعویل نئے، نو انسارا پیام آخری، حامل او رحمت للعالمین، فاش گویا مات درد المزمرست، این کتابیں نیس چیز دیگر است، مثل حق پنہا ہم پیداستو، زندہ و پائندہ و گویاستو. اب ہے وہ شعر جس کے لیے یہ سب میں نے سنایا. چون بجاں در رفت جہاں دیگر شبد، جہاں چو دیگر شد جہاں دیگر شبد. جب یہ قرآن کسی کے اندر اتر جاتا ہے، کسی کے اندر سرایت کر جاتا ہے، اس کے ذہن اور قلب کے اندر جاگزی ہو جاتا ہے، اس کے اندر ایک انقلاب آ جاتا ہے. ہی از اے چینج پرسن آل ٹوگیدر، His value structure is changed. اس کا اقدار کا سارا نظام بدل گیا. پہلے زندگی محبوب ترین شے تھی، اب موت کہیں زیادہ محبوب ہے. نشان مرد مومن بات و گویم، جو مر گیا تبسم بدلب اوست. یہ انقلاب کس سے ہے؟ چون بجان در رفت. یہ قرآن اگر اندر سرایت کر جائے، جہاں دیگر شبد اندر انقلاب آ گیا. اور یہی انقلاب کا پیش خیمہ ہے، عالمی انقلاب کا. جہاں چو دیگر شد جہاں دیگر شبد، یہاں سے انقلاب برپا کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور اس پورے اندرونی انقلاب کا، انفرادی انقلاب کا مرکز و محور قرآن مجید ہے. میں اب اگر آپ بہت زیادہ تھک نہ گئے ہوں تو آخری بحث میں لے کر آ رہا ہوں. بہت انقلاب محمدی کا اساسی منہاج، صرف ذکر کر رہا ہوں، پھر میں وہی شعر پڑھوں گا کہ یہ التفات رخ دوستاں کچھ زیادہ قابل اعتماد شے نہیں ہوتی.
رہے رہے نہ رہے. تو آج جو کچھ مجھے عرض کرنا ہے, میں کوئی بات چاہتا ہوں کہ ایک کسی درجے کو پہنچے. میری آخری گفتگو ہے, اسے مرثیہ کہنے, اس قرآن کے ساتھ امت کا طرز عمل کیا رہا. اولین بات تو یہ ذہن میں رکھیے کہ قرن اول میں یا قرون اولا میں ہمارے دین کی عظیم ترین حقیقتیں دو تھیں. ان حقیقتوں کو سمبولک انداز میں اگر بیان کیا گیا ہے اور صحیح بیان کیا گیا ہے اور اب بھی بیان کیا جائے تو یہی ہوگا کہ مرد مومن کے ایک ہاتھ میں قرآن اور ایک میں تلوار. قرآن اور جہاد, اس میں درمیان میں کیا ہے؟ ایک ہاتھ میں قرآن, ایک میں تلوار. قرآن کے ذریعے ایمان پیدا ہوتا ہے قلب میں, اور ایمان در حقیقت بنیاد ہے جہاد کی. یہ ہے اس کے اندر نسبت, منبع یقین, منبع ایمان, سرچشمہ یقین قرآن. تو عظیم ترین شے جو نظر آئے گی وہ قرآن, اور دوسری عظیم ترین حقیقت تلوار یا جہاد جو سمبل ہے جہاد کا. لیکن جیسے ہی اسلام اس تحریک اور دعوت کے دور سے آگے بڑھ کر ریاست اور حکومت اور مملکت کے دور میں پہنچا, ہماری پرائیورٹیز بدل گئی. اب ایمان سے زیادہ اسلام کی بحث ہوگی, اس لیے کہ شہریت کی بنیاد تو اسلام پر ہے, ایمان پر نہیں. ایمان تو اندر کی ایک حقیقت ہے, چھپی ہوئی حقیقت. اصل میں تو طرز عمل دیکھنا ہوگا, کون ہمارا شہری ہے کون نہیں. اور نمبر دو, اصل اہمیت اب قانون کی ہے, اور قانون اسلامی میں ایٹ بیسٹ بھی اگر ہم کہیں گے تو ادلہ اربعہ میں سے صرف دلیل اول قرآن ہے. قرآن کے بعد سنت رسول ہے, احادیث ہے, اس کے بعد اجماع ہے, قیاس ہے. تو ادلہ اربعہ میں سے یکے از ادلہ اربعہ رہ گیا قرآن. اس طرح حکومت اور ریاست کا دور آنے کے بعد قرآن اسٹارٹڈ سنکنگ انٹو بیک گراؤنڈ, یہ پیچھے کی طرف چلتا چلا گیا. کچھ اور چیزیں فور فرنٹ میں آئیں, احادیث بھی آئی, فقہ بھی آئی, منطق بھی آئی, سوسرے علوم آئے جو آج بھی ہمارے ہاں دینی تعلیم میں بھی جن کو فوقیت حاصل ہے. یہ قرآن بیچارہ تو دینی تعلیم میں بھی در نمی سعادت بقرآن محفلش, دار العلوموں کی فضا جو ہے وہ بھی قرآن مجید سے زیادہ سازگاری نہیں رکھتی. علوم عقلیہ, علوم نقلیہ, اس کا جو لمبا چوڑا تمار ہے اس میں اگر جمع کریں گے تو اس قرآن مجید جو ہے وہ 10% میں ہی شمار ہوگا. تو یہ جو رفتہ رفتہ قرآن فیڈ اوے کر گیا, اس نے رفتہ رفتہ ایک کتاب مقدس کی شکل اختیار کر لی. اسے پڑھو اور ثواب حاصل کرو, ایصال ثواب کرو. یہ تو صرف مرتے ہوئے کو یاسین سنا دو, بڑا تلخ تبصرہ کیا اقبال نے, بایا تشترا کار جزین عیس کے از یاسین ہے وہ آسا بمیری. اس قرآن کی آیات سے تیرا سروکار اب اس سے زیادہ کچھ نہیں رہا کہ مرتے ہوئے سب کو یاسین سنا دو تاکہ جان آسانی سے نکل جائے. یہ قرآن جو ہے یہ اس سے زائد تمہاری زندگی سے اس کا کوئی تعلق نہیں. اس کا تعلق تو ہے بھی تو موت کے ساتھ. یہ بھی جان لیجئے, ایک تاریخی حقیقت ہے کہ عربی زبان, جب عرب نکلے ہیں جزیرہ نما عرب سے تو یہ دو طرف جو پھیلاؤ ہوا, مغرب میں شمالی افریقہ کی طرف, مشرق میں یہ ایران اور پھر ترکستان اور ہندوستان اور یہ ادھر, اس میں یہ جان لیجئے مغرب میں کلچرل ویکوم تھا, لہذا عربی چھا گئی. آج شمالی افریقہ کے پورے علاقے کی زبان عربی ہے, لیکن مشرق میں تو وہ کلچرل ویکوم نہیں تھا. ایران, ایرانی کلچر, ایرانی تہذیب, ایرانی ثقافت, ایرانی زبان, اس زبان نے عربی کو ایسا روکا ہے کہ عربی مشرق کی طرف نہیں آ سکی. عربی ایران ہو, ماوراء النہر ہو, افغانستان ہو, ہندوستان ہو, یہ صرف علماء کی زبان رہی ہے, نہ یہ سرکاری دفتر کی زبان رہی. اسلامی پورے دور میں دفتری زبان فارسی تھی. ہمارے ہاں زیادہ پڑھے لکھے لوگ فارسی کے جاننے والے تھے, عربی کے نہیں تھے. لہذا یہ پورا علاقہ جو ہے قرآن مجید کی روح سے بہت حد تک ناآشنا رہا. صرف بڑے ہائیسٹ لیول کے ایجوکیٹڈ ایلیٹ جو تھے وہ صرف قرآن مجید کے بارے میں کچھ غور کرتے ہوں گے, سنتے ہوں گے, ورنہ فقہ, تمام علوم نقلیہ, تصوف, یہ سب کے سب جو ہیں, جو اصل لنگوا فرینکا تھا اسلام کا, وہ فارسی تھی.
یہ ہے در حقیقت وہ دور جس کے بارے میں میں کہہ سکتا ہوں کہ حضور نے جو پیشین گوئیاں کی تھی کہ یاتی علی الزمان قوم علی الناس زمان لا یبقى من الاسلام الا اسمہ ولا یبقى من القرآن الا رسمہ. ایک زمانہ آئے گا کہ اسلام میں سے سوائے اس کے نام کے کچھ نہ بچے گا اور قرآن میں سے اس کے حروف اس کا رسم الخط صرف یہ باقی رہ جائے گا کچھ نہ رہے گا. میں حیران ہوں اقبال نے بھی یہ بات کہی ہے اور بڑے ہی پرشکو انداز میں کہی. پیش ماں یک عالم افسردہ است ملت اندر کھا کے ہوں آسودہ است. عالم افسردہ میں پاؤں پھیلا کے ملت سو رہی ہے, اسے فکر نہیں ہے کہ ہم کہاں ہیں کس زبوں حالی میں ہیں. رفت سوزے سینے تاتار و کرد یا مسلمان مرد یا قرآن مرد. یہ کیا ہوا, وہ جذبہ کہاں گیا, وہ جذبہ جس نے سینے تاتار و کرد اس کے اندر آگ بھڑکائی تھی, وہ جذبہ کہاں گیا. مسلمان مر گیا یا قرآن مر گیا, یا مسلمان مرد یا قرآن مرد. یہ تاریخی اعتبار سے جان لیجئے کہ یہ ہندوستان میں, خاص طور پہ میں اس وقت اس کا ذکر کر رہا ہوں, ہمارا جو پولیٹیکل زینت ہے اکبر اعظم, وہ اسلام کے اعتبار سے انتہائی پستی کا دور. یہ دونوں چیزیں بڑے وقت میں نظر آ رہی ہیں. اس کے بعد سے ایک رینائسنس شروع ہوا, اس رینائسنس میں پہلا بڑا کارنامہ سر انجام دیا حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ. تصوف کے راستے سے جو غلط نظریات آ رہے تھے اور پوری قوم بہہ گئی تھی, وجودی تصوف ہماوستی نظریات جس نے دین اور شریعت کا پورا ڈھانچہ جو ہے اس کو بکھیر کر رکھ دیا تھا, اس دھارے کا پہلا رخ انہوں نے موڑا. نمبر دو, علم حدیث کا پودا لگایا شیخ عبد الحق محدث دہلوی نے رحمت اللہ علیہ. اور نمبر تین, میں سمجھتا ہوں یہاں سے اصل شروع ہوا رینائسنس, قرآن مجید کی طرف توجہ کے عمل کا آغاز کیا امام الہند حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ. فارسی میں ترجمہ کیا, اگرچہ مولویوں نے فتوے دیے کفر کے اور ان کے خلاف یورش بھی ہوئی, ہنگامہ ہوا, فساد ہوا کہ یہ تم نے کیا کام کیا ہے. اور ان کے دو جلیل القدر بیٹوں نے اردو میں ترجمے کیے, آج تک بھی مسترد ترین تراجم ہوئی. شاہ عبد القادر شاہ رفیع الدین, ایک کا با محاورہ ایک کا لفظی, آج تک بھی تمام اردو تراجم کا سورس وہی ہے. صرف یہ ہے کہ کوئی اتنا شریف ہوتا ہے کہ وہ اپنی سورس کو مان لیتا ہے. اس شرافت کے کلائمیکس پر اس صدی کا وہ شخص شیخ الہند مولانا محمود حسن ہے جو فائز تھے, جس نے ترجمہ قرآن جب شائع کیا تو مقدمے میں لکھ دیا یہ میرا ترجمہ نہیں, یہ شاہ عبد القادر ہی کا ترجمہ ہے. میں نے صرف یہ سو برس کا جو فرق زبان کا ہو گیا ہے وہ 1908 میں شائع ہوا تھا, یہ 100 سال بعد آ رہا ہے, تو اردو کا محاورہ بدل گیا ہے. میں نے کہیں کہیں محاورہ بدل دیا, ورنہ ترجمہ میرا نہیں ہے, شاہ عبد القادر کا ترجمہ ہے. لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کی انانیت انہیں اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ اپنے سورسز ریویل کریں. میں اس میں سمجھتا ہوں کہ عظمت اس میں ہے, بتاؤ میں نے کہاں سے لیا. بہرحال یہ جو خانوادہ ولی اللہ ہی ہے, یہ سٹارٹنگ پوائنٹ ہے قرآن کی طرف توجہ کے انعطاف کا اثر نو اس امت مسلمہ. میں یہاں یہ بات بھی عرض کر دوں کہ اسلامک رینائسنس کے اگرچہ پروسیس کو اگر ویسے جائزہ لیں گے تو وہ ایک بڑا عالمگیر پروسیس ہے, مختلف ممالک میں مختلف عنوانات کے تحت وہ کوششیں ہو رہی ہیں, نام مختلف ہیں, جماعتوں کے نام ہیں, تحریکوں کے ہیں, لیکن ایک قدر مشترک ہے ان میں, ہے ایک ہی جذبہ, کہیں واضح کہیں مدم. وہ بالکل صحیح نظم ہے نعیم صدیقی صاحب کی, بڑی پیاری نظم ہے. لیکن یہ کہ جہاں تک قرآن کی طرف نگاہوں کو فوکس کرنے کا عمل ہے, وہ اس پروسیس میں سب سے بڑھ کر ہندوستان میں ہوا ہے, بر صغیر پاک و ہند میں. اور ایک کہاوت میں نہیں سمجھتا کہاں سے چلی اور کیسے یہ بڑھی آگے اور پھیلی, لیکن اس دور کے اعتبار سے مجھے صحیح معلوم ہوتی ہے کہ قرآن اترا حجاز میں, اسے پڑھا مصریوں نے. آج پوری دنیا میں جو قرآت ہے قرآن کا, جو بھی غلغلہ ہے, وہ مصریوں کی بدولت ہے, جو کوئی شک نہیں, اسے لکھا ترکوں نے. کتابت کا فن, خوش نویسی کا فن جو ہے, اس میں چوٹی پر ترک پہنچے.
اور اس کو سمجھا ہندیوں نے. یہ ابتدا کے اعتبار سے نہیں, لیکن اس وقت کا پروسیس جو ہے جس کا میں جائزہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں, اس میں کوئی بات اس میں غلط نہیں. یہ جو فہم نو کی ایک تحریک شروع ہوئی ہے قرآن کی, میں نے عرض کیا کہ اس کا سٹارٹنگ پوائنٹ ہے خان وادہ ولی اللہ, لیکن پچھلی صدی میں 19ویں صدی عیسوی میں اس کے بعد دو عسکری تحریکیں ایسی چلیں کہ جس نے اس علمی پروسیس کو روک دیا. ایک تو شہیدین کی تحریک, ساری توجہ اب جہاد اور قتال پر ملتف ہو گئی. دوسرا پھر آزادی کی جنگ, یا جسے اب تک ہم غدر کہتے آئے تھے. یہ جو درمیانی حصہ ہے 19ویں صدی عیسوی کا, یہ ان دونوں کاموں میں بیت گیا, ساری توجہ اس پر ملتف رہی. اس کے بعد جیسے ہی انگریزی حکومت یہاں ٹھہراؤ کے ساتھ قائم ہو گئی, ملکہ وکٹوریا کا راج آ گیا, اینڈ ول یو بی گورنڈ بائی سورڈ اور بائی پین, یہ دور آیا اور وہ کلچرل ریولیوشن شروع ہوا, نیا نظام تعلیم لایا گیا, ہندوستانیوں کو ان کی چمڑیوں کی رنگت کے سوا انگریز بنا دینے کی تحریک جو شروع ہوئی, یہ سارا عمل جو ہے یہ پچھلی صدی کے آخری حصے میں آیا. اور اس میں ایک بات ذہن میں رکھیے, دو طبقات کی طرف سے قرآن مجید کو مشت ستم بنانے کا سلسلہ شروع ہوا. ایک سر سید احمد خان مرحوم, اللہ تعالیٰ انہیں معاف کرے, ان کی دوسری خدمات اتنی بلند ہیں, ان کا خلوص و اخلاص اس قوم کے ساتھ جو ہے صبح سے بالا تر ہے, اس لیے ان کی ان خطاؤں کے بارے میں ہم دعا کریں گے اللہ انہیں بخش دے. لیکن واقعہ یہ ہے کہ قرآن مجید پر جو انہوں نے مشت ستم کی ہے, اور جو دین کی جو تعبیر نئی کی ہے, اور قرآن مجید کی تفسیر میں جو نئے اثرے چھوڑے ہیں, وہ ایک بہت بڑا فتنہ تھا جس کے کہ وہ موجد اور بانی. اور دوسرے آن جہانی غلام احمد قادیانی, یہ دو وہی 19th century سائنٹیفک ریشنلزم ان دونوں کے اندر مشترک ہے, وہی مادیت اور مادہ پرستانہ تعبیر, معجزوں کی بھی کوئی فزیکل توجیہ, یہ سر سید کے فکر میں اور غلام احمد قادیانی کے فکر میں مشترک بات ہے. لیکن سر سید کی جو ہے تفسیر قرآن کے علاوہ جو پوری دلچسپی تھی وہ قومی رخ پر چلی گئی, اور غلام احمد قادیانی نے اسی میں ایک مذہبی رنگ جو پیدا کیا تو وہ ایک فتنہ عظیم بن گیا. یہ دونوں جو ہیں یہ گمراہی کے دو بہت بڑے سوتے ہیں, سرچشمے ہیں, جو برے صغیر ہندوستان میں پھوٹے, ہندو پاک میں. لیکن ان میں ایک خیر کا پہلو تھا, یہ سمجھیے ذرا توجہ کے ساتھ, اور یہ ذرا نازک کا مسئلہ ہے, اس کو لوگ سمجھ نہیں پاتے, مجھ پر اعتراض کرتے ہیں. اللہ تعالی شر میں سے خیر برآمد کرتا ہے. اس شر میں سے خیر یہ برآمد ہوا کہ علماء جاگے ہوش میں آئے کہ قرآن مجید کے ساتھ اگر یہ تبا آزمائی اور یہ مشق سخن, بازی باری سے بابا ہم بازی, اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو دین کا معاملہ ختم ہو جائے گا, تو جاگے, ورنہ علماء, میں معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں, بحیثیت مجموعی تو آج تک نہیں جاگے, لیکن اس وقت بھی جاگے نہیں تھے, خود نہیں جاگے, جگائے گئے ہیں, وہ کچوکے جب لگے ہیں تو جاگے ہیں. ان میں پھر شیخ الہند مولانا محمود حسن, انہوں نے اس ترجمے کو اپ ٹو ڈیٹ کیا, اس کے حواشی شیخ الاسلام مولانا شبیر عثمانی نے مکمل کیے, مولانا اشرف علی تھانوی نے تفسیر بیان القرآن لکھی. اس کے علاوہ جو مذہبی طبقات ہیں, اہل حدیث بھی جاگے, انہوں نے بھی کام کیا, بریلوی بھی جاگے, انہوں نے بھی کام کیا. مولانا احمد رضا خان صاحب کا ترجمہ اور تفسیر نعیمی, یہ وہاں بریکٹ کر لیجئے. تو ہمارے ہاں جو علماء کے, یہ نواب یوسف حسن خان, صدیق حسن خان, ان کی تفسیر, اور ایک اور تفسیر جو بڑی آسان تفسیر ہے احسن التفاسیر, یہ اہل حدیث طبقے کی طرف سے, مولانا ثناء اللہ صاحب کی تفسیر. تو یہ علماء جاگے کہ اب قرآن مجید کی کچھ خدمت ہمیں بھی کرنی پڑے گی. یہ دعویٰ جو ہے وہ تھے, جواب دعویٰ میں یہ اٹھے. اور جو آرتھوڈاکس ویو ہے ہمارا, اصناف کے ساتھ جو بھی نقطۂ نظر چلا آ رہا ہے, اس کی تعبیر, اس کی تشریح جدید زبان میں, جدید انداز میں کرنے کی کوشش ہوئی, اور یہ سلسلہ آگے بڑھا ہے. مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کی تفسیر سے تین تفسیریں اور برآمد ہو چکی ہیں. مولانا مفتی شفیع صاحب کی تفسیر اسی کی شاخ ہے, مولانا دریابادی جو ہے ان کی تفسیر اسی کی ایک شاخ ہے. اسی طریقے سے مولانا کاندھلوی, ان کی تفسیر جو ہے, ادریس احمد کاندھلوی, رحمت اللہ علیہ، ان کی تفسیر بھی وہ تفسیر بیان القرآن جو ہے انہیں اسی کی شاخ. یہ تو علماء کے تفاسیر کا ایک سلسلہ شروع ہوا. ان دونوں کو تو رکھے دو انتہا پر، درمیان میں تین سوتے اور پھوٹے. یہ ہے درمیان، اس کو میں سنتھیسس کہہ رہا ہوں. تھیسس یہاں بنا وہ گمراہ فکر، اور ذہن میں رکھیے اس گمراہ فکر نے انڈے بچے بہت دیے. سر سید ہی کا فکر ہے جس کی یہ شاخیں ہیں، مشرقیت، تکڑالویت، پرویزیت، فضل الرحمانیت، یہ چاروں در حقیقت شاخیں ہیں اس فکر سر سید کی. مجھے جو ان لوگوں پر رحم آتا ہے وہ یہ ہے کہ سر سید تو اس دور میں پیدا ہوئے تھے جبکہ نیوٹونین فزکس کا دور دورہ تھا، انرجی اور میٹر علیحدہ کیٹیگریز تھی، میٹر واز انڈسٹرکٹیبل، سائنس معلوم ہوتی تھی کہ وہی آسمانی ہے. تو سر سید بیچارے مروب ہو گئے تو قابل رحم ہے، قابل ہمدردی ہیں. انہیں کیا ہوا ہے؟ یہ اس دور میں ہے جس دور میں وہ کیٹیگریز ہی بدل گئی. فزکس جو ہے وہ تصوف بن گیا ہے، اب مادہ شریف تو کہیں ہے ہی نہیں، وہ تو ختم ہوئی، ایویپوریٹ کر گئے. مادے کا تو کوئی وجود نہیں، آل انرجی. اس انرجی کی بھی چار شکلیں تھیں، پھر تین ہوئی، پھر دو پر جا رہی ہے. وہ انرجی بھی کسی ایک توحید کی طرف رفتہ رفتہ قدم بڑھا رہی ہے. یہ جو دور ہے آئنسٹائن کا دور، اس میں سانس لینے والے اگر اس دور کے فزکس کے تصورات کے مطابق تعبیر قرآن کی کرتے ہیں تو ان پر رحم آتا ہے. بہرحال یہ تو دو میں نے گمراہ، اور ان کا جواب علماء کی طرف سے. درمیان میں سنتھیسس جو ہوا وہ تین. نمبر ایک، علامہ اقبال. میں اپنے اس احساس کو عرض کیے بغیر نہیں رہ سکتا، اور یہ علی وجہ البصیرت میں کہہ رہا ہوں، میرے نزدیک اس دور کا سب سے بڑا حکیم القرآن اقبال ہے. قرآن کے اسرار و رموز کو جتنا اس نے سمجھا ہے، اتنی گہرائی اور گیرائی، اتنی ہمہ گیری اور گمبھیری کے ساتھ کسی نے نہیں سمجھا. یہ میں پورے انشراح صدر کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اگرچہ ان کے عمل اس کے بارے میں صاف مانتا ہوں کہ وہ ایک مرد تناسا تھا، تناسانوں کے کام آیا. اور اقبال بڑا ادیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے. مختار کا یہ غازی تو بنا، کردار کا غازی بننا تھا، یہ اپنی جگہ اپنی پر. لیکن فکر کے اعتبار سے، قرآن کے اسرار و رموز کے تعبیر کے اعتبار سے، گوہرے دریائے قرآن سفتہم، میں نے تو قرآن مجید کے دریا سے موتی نکالے ہیں، کچھ بھی نہیں. میں یہ کہتا ہوں حد ہوتی ہے کس قدر اعتماد کے ساتھ ایک شخص کہہ رہا ہے. گر دلم آئی نئے بے جوہرت، ور بے حرفم غیر قرآن مزمرت، پردہ نامو سے فکرم چاک کن، این خیابہ راز خارم پاک کن، روز محشر خار و رسوا کن مرا، بے نصیب از بوسے پاک کن مرا. اقبال کہہ رہا ہے حضور سے کہ حضور، اگر میرا یہ دل بے جوہر آئینہ ہے، میں نے اس میں حقائق اس میں منعقد نہیں ہوئے، اور انہوں نے حقائق اس میں حقائق کو ریفلیکٹ نہیں کیا، اور اگر میرے پیغام میں وربا حرفم غیر قرآن مزمرت، اگر کوئی چیز قرآن کے خلاف آ گئی ہے، پردہ ناموس سے فکرم چاک کن، میرے فکر کے ناموس کا پردہ چاک کر دیجئے. این خیابہ راز خارم پاک کن، اس چمن کو پھر اس کانٹے سے پاک کر دینا چاہیے. روز محشر خار و رسوا کن مرا، اور قیامت کے دن مجھے ذلیل و رسوا کیجئے. بے نصیب از بوسہ پاک کن مرا، اور مجھے اپنی قدم بوسی کے شرف سے محروم کر دیجئے. یہ اعتماد. میں نے ایک جگہ ایک شہادت نقل کی ہے مولانا میر حسن اصلاحی صاحب کی، میرا ایک کتاب کا ہے علامہ اقبال اور ہم. وہ یہ کہتے ہیں، اور ان کا جو مقام ہے بھی میں عرض کروں گا، وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے قرآن مجید کے بعد مقامات کے بارے میں بڑا مان تھا کہ جو تعبیر میں نے کی ہے پہلے کسی نے نہیں کی. لیکن ایک زمانے میں جبکہ ان کا آنکھوں کا آپریشن ہونا تھا، لاہور میں مقیم رہے کئی مہینے، کسی وجہ سے آپریشن ڈیلے ہو رہا تھا، وقت خالی تھا، انہوں نے اقبال کا سارا کلام علی سے لے کر یہ تک پڑھا، اور اس کو اس وقت پڑھ کر ان کے جو تاثرات تھے وہ دو تھے. ایک تو ان کے یہ الفاظ ہیں جو میں نے نقل کیے اس میں، کہ اقبال کا یہ کلام پڑھ کر میرا کلیجہ دھس گیا ہے، کہ اگر اس جیسا حدیقہ اس قوم میں ابھی ابھی ہو گزرا اور یہ قوم کسے مسئلہ ہوئی تو ہما شما کے کرنے سے کیا ہوگا. ایک تو یہ بدلی کی کیفیت ساری ہوئی. دوسرے انہوں نے کہا کہ مجھے یہ گمان تھا قرآن مجید کے بعض مقامات کی تعبیر جو میں نے کی ہے کسی نے نہیں کی, مجھے مان تھا لیکن میں نے دیکھا کہ اقبال مجھ سے بہت پہلے اور بہت اعلیٰ تعبیر کر چکے. تو اقبال کے فکر میں جو یہ قرآن مجید رچا بسا ہوا ہے, اگرچہ وہ مفسر نہیں, میں نہ عارف نہ مجدد نہ محدث نہ فقیہ کچھ بھی نہیں, لیکن اس دور میں حکمت قرآن کا جو مقام ہے بلند ترین وہ میرے نزدیک اقبال کو حاصل ہے. اور میں بتا دینا چاہتا ہوں اس میدان میں اقبال کا شارح ایک ہی ہے اور وہ ڈاکٹر محمد رفیع الدین. انہوں نے وہ حکمت قرآن کے نام سے پرچہ جاری کیا تھا جو اب میں نے جاری کیا ہے, اور اس پرچے کے اگلے شمارے میں یہی ساری بات جو آ رہی ہے تفصیل کے ساتھ آ رہی ہے. قرآن قرن اول میں کیا تھا, بعد میں کیا ہوا, اسلام ہندوستان میں آیا تو کن صفات کے ساتھ آیا, پھر یہ رینائسنس ہوئی کن مراحل سے گزری, اور خاص طور پر رجوع الی القرآن کی دعوت جو ہے وہ کن کن مراحل سے گزری. تو ڈاکٹر رفیع الدین مرحوم, قرآن اور علم جدید نامی ان کی کتاب جو ہے بہت قیمتی ہے, میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ جس کو شوق ہو پڑے. دوسرا سلسلہ قرآن مجید کا وہ ہے ایک دعوتی انقلابی تحریکی. اس کے بانی اول اس صدی میں مولانا ابوالکلام آزاد تھے, کسی کو پسند ہو یا ناپسند. ابوالکلام کا وہ دور سن 12 سے 20 تک, مجھے اس کے بعد کے ابوالکلام سے کوئی دلچسپی نہیں. وہ ابوالکلام جس کے بارے میں قطعاً یہ غلط نہیں کہ یہ اذان دے کر سو گئے, بلا کر اور پکار کر خود کسی اور راستے پر چلے گئے, لیکن اذان دی تھی, غلغلہ بلند کیا تھا, قرآن اور جہاد, الہلال اور البلاغ والا ابوالکلام. وہ بعد میں کہیں اور کسی اور وادی میں گم ہو گئے, لیکن اس تحریکی دعوتی انقلابی فکر جو ہے قرآن کا اسے آگے بڑھایا ہے سید ابو العلا مودودی نے. ابوالکلام کی حزب اللہ ایک بڑا شارٹ لفٹ افیئر تھی, ختم ہوئی, بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ اڑنے نہ پائے تھے کہ گرفتار ہم ہوئے, بات آگے چلنے بھی نہ پائی تھی کہ ختم ہو گئی. بہت سے لوگوں کو معلوم بھی نہیں کہ انہوں نے حزب اللہ قائم کی تھی. بعد میں علماء کی مخالفت کی وجہ سے, نوٹ کر لیجئے اس پر بھی میری ایک تفصیلی تحریر ہے, وہ اب اس وقت اویلیبل نہیں ہے, صرف نصاب کے فائلوں میں دفن ہے, کہ حادثہ کیا ہوا, یہ ابوالکلام موڑ کیوں مڑ گیا, جس کے بارے میں مولانا مودودی نے تسلیم کیا ہے کہ جس شخص کے بارے میں ہمیں یہ گمان تھا کہ اس دور میں اسلام کی نشأت ثانیہ کا سب سے بڑا نقیب وہ بنے گا جو امام الہند کے مقام پر فائز ہوتے ہوتے رہ گیا, جس کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے شیخ الہند تیار تھے, مولانا محمود حسن, اے پرسن ان 70s, اور وہ بیعت کے لیے تیار تھا اس شخص کے ہاتھ پر جو غالباً ابھی 20s میں تھا. اس کی عظمت کا کوئی تصور کر سکتے ہیں, جس کے بارے میں شیخ الہند نے یہ کہا تھا کہ اس نوجوان نے ہمیں ہمارا بھولا ہوا سبق یاد دلا دیا, لیکن حادثہ کیا ہوا, وہ موڑ کیوں مڑ گیا, یہ خود ایک تاریخ کی ریسرچ کا ایک ایشو ہے. اس کو چھوڑیے, میں نے کچھ کی ہے, آپ کو اس کے نتیجے سے اتفاق ہو جگہ ہو علیحدہ بحث, لیکن یہ جو تحریکی قرآن مجید کا فکر, ایک دعوتی انقلابی فکر, اس کو پھر اپنے زینت پر پہنچایا ہے ابو العلا مودودی نے, اس میں کوئی شک نہیں. تفہیم القرآن نے وہ فکری, وہ دعوتی انقلابی تحریکی انداز, اور آپ کے علم میں ہوگا کہ فی ظلال القرآن کا جو مصنف ہے اس نے تسلیم کیا ہے, وہ عرب میں وہ تفسیر ہے کہ جو اس رنگ میں ہے, جو دعوتی ہے, تحریکی ہے, انقلابی ہے, اور اس نے تسلیم کیا ہے کہ ہاں میں نے استفادہ کیا ہے مولانا مودودی. یہ دوسرا سوتا ہے, میں یہ تین سوتے گنوا رہا ہوں آپ کو, شیخ الہند, شیخ الاسلام, ادھر علامہ اقبال, ڈاکٹر رفیع الدین, تیسرا ابوالکلام ابوالعلا. عجیب بات ہے, ان کے ناموں میں بڑی مناسبت ہے. اور چوتھا مولانا فراہی, مولانا اصلاحی. قرآن مجید پر مائکروسکوپ لگا کر بیٹھ جانا اور الفاظ کے دروبست پر, ترکیبوں پر, بندش پر, ربط پر, الفاظ کا ربط, آیات کا ربط, سورتوں کا ربط, تفسیر القرآن بالقرآن، عربی زبان کو اصل بنیاد بنا کر قرآن سمجھنا، یہ جو ہے یہ تیسری خدمت ہوئی ہے. یہ میرے نزدیک، میں انہیں ڈائمینشن سے تعبیر کرتا ہوں. اس دور میں جو قرآن مجید کی طرف توجہ کا دوبارہ انعطاف ہوا ہے، اس میں یہ چار گوشے میرے نزدیک بہت اہم ہیں. پھر گن لیجئے، وہ تو میں نے گنوائے تھے صرف برسبیل تذکرہ، وہ تھیسس والے سر سید اور ان کی ذریت معنوی اور آج ہانی غلام احمد قادیانی، یہ تو در حقیقت وہ بنے کہ جنہوں نے جگایا ہے ہمیں. وہ جو اقبال نے کہا مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے، تو جگایا ہے ہمیں ان لوگوں نے، من مانی تعویلات کر کے لوگوں کو آمادہ کیا کہ جاگے ہوش میں آئے، قرآن تختہ بخت بن جائے گا. لیکن پھر اس کے جو یہ چار سوتے ہیں، ایک وہ کہ جو اسلاف کے ساتھ عروۃ الوثقی کے ساتھ مضبوطی سے ہاتھ پکڑا ہوا ہے، اور دوسرے ہاتھ سے صرف فکر اور علم کے موتی جو ہے چنے جا رہے ہیں، یہ ہے شیخ الہند، شیخ الاسلام، شیخ الہند مولانا محمود حسن، شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی. دوسرے علماء کو میں ان کے تحت رکھتا ہوں، یہ ایک سمبل ہے بہت اہم اور میرے نزدیک عزیز ترین. نمبر دو، ڈاکٹر اقبال، ڈاکٹر رفیع الدین، قرآن اور علم جدید ٹپک میکنگ بک ہے. ہر چیز سے اتفاق نہیں ہوا کرتا کسی بھی مفکر سے، لیکن اصل چیز دیکھی جاتی، بحثیت مجموعی کیا بات ہے. تیسرا، تحریکی دعوتی انقلابی، ابو الکلام ابو العلا. چوتھا، ایک میتھوڈالوجی قرآن مجید پر غور کرنے کی، اس پر فکر اور تدبر کا طریق، اس کے نئے اصول وضع کر کے ربط قرآن پر ایک بالکل نئے انداز میں کوشش، غور و فکر. یہ ہے امام حمید الدین فراہی اور مولانا میر حسن اسلامی. میں نے یہ صرف اس لیے تجزیہ آپ کے سامنے رکھ دیا ہے کہ اگر واقعتاً یہ بات سامنے آ جائے کہ انقلاب محمدی کا اعلیٰ قرآن ہے، یہ وہ بات تھی کہ جس پر پہلے میں نے پورا استدلال جو ہے اپنا مرتکز کیا، تو اب اگر کوئی شخص فی الواقع کسی بھی درجے میں مخلص ہے اور عزم مصمم رکھتا ہے کہ وہ انقلاب ہمیں لانا ہے پاکستان کی اس ارض مقدس پر، تو جان لیجئے کہ پھر طریقہ یہی ہوگا جیسے کہ کہا امام مالک رحمت اللہ علیہ نے، لا یصلح آخر ہذہ الامۃ الا بما صلا بہ اولہا، اس امت کے آخری حصے کی اصلاح نہ ہو سکے گی مگر اسی طریق پر جس طریق پر کہ اس کے پہلے حصے کی اصلاح ہوئی تھی، اور پہلے حصے کی اصلاح ہوئی تھی، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. یہ عمل اگر آج کرنا ہے تو ظاہر بات ہے کہ محمد تو خود ریسیپینٹ تھے وحی کے، اور صرف وحی نہیں، وحی قرآنی نہیں آئی، وحی خفی بھی آئی ہے. یہ قرآن بھی مجھے ملا، اوتیت القرآن ومثلہ معہ، اس کے ساتھ بھی مجھے اس جیسی چیز ملی ہے، وہ اراد بھی ملی ہے، وہ حکمت بھی اللہ سے ملی ہے. لیکن ہمیں اپنے اس فکر قرآنی کے دائرے کو، ظاہر بات ہے کہ اگر کسی ایک شخص کے دامن سے وابستہ ہو گئے تو ہمارا وہ یک طرفہ سا یک روخا سا مطالعہ ہوگا قرآن مجید کا، ایک پہلو سے ہم اس کے حسن اور اس کی عظمت کو اپریسیٹ کر سکیں گے. لیکن اگر اس کو گمبھیر بنانا ہے، اس کو جامع بنانا ہے، تو یہ ہے کم سے کم میرے جائزے میں اب آج اربع قرآن مجید کے فہم کی جس کی طرف توجہ کرنا ضروری ہے. بس میں صرف یہ عرض کر کے اب ختم کر رہا ہوں، میں نے اپنی زندگی کو اسی کام کے لیے وقف کیا، اور الحمدللہ کہ میں نے ان چاروں سے استفادہ کیا. یہ بھی جان لیجئے، میں اگر کسی ایک ہی گھڑے کی مچھلی بن کر رہ جاتا تو میرے ذہن اور فکر میں وہ گمبھیریت کبھی پیدا نہ ہوتی جو کسی درجے میں مجھے حاصل ہے اور مجھے اس کا دعویٰ ہے. اور اگر کسی سے کسی وجہ سے کوئی تعلق کم ہونے کی وجہ سے میں اس کے فکر سے بھی مستعفی ہو جاتا تو نقصان میرا تھا، اس کا نہیں. میں نے چاہے کسی کے ساتھ کوئی عملی کوئی روابط ہیں یا نہیں ہے، لیکن فکر جو ہے صحیح وہ سب کا اپنے اندر جذب کرنے کی کوشش کی ہے. اللہ تعالیٰ نے اگر یہ جو بھی اب ہوا ہے جس سے بات شروع ہوئی تھی آج، الکتاب اور الاسلام میم اور الہدا، مجھے نہیں معلوم یہ کب تک چلے گا کب تک نہیں چلے گا، جو اس کے خلاف آوازیں ہیں وہ مجھے معلوم ہیں کہ اب کتنی شدید اور کتنی قوی ہو چکی ہیں، کیسے کیسے فتنے جو ہیں وہ اب اٹھ رہے ہیں. ہو سکتا ہے کہ پھر میدان تیار ہو رہا ہو کسی بندش کے لیے، بہرحال مجھے اس سے غرض نہیں. میں تو وہ آدمی ہوں کہ جس کے گھر میں آج بھی ٹیلی ویژن سیٹ نہیں ہے. مجھے کچھ پتا نہیں یہ نیلام گھر کس بلا کا نام ہے اور 50-50 کسے کہتے ہیں، یہ لوگوں سے سنے ہوئے میں نے نام. اور وہ شخص جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے موقع دے دیا کہ وہ الخدا اتنے، اور میں آپ کی اطلاع کروں گا جناب صدر صاحب کہ 6 مہینے نہیں 15 مہینے مکمل ہو جائیں گے 2 جولائی کو انشاءاللہ الخدا کو. یہ میرا جو منتخب نصاب ہے قرآن مجید کا، اس کا نصف 6 حصوں میں سے 3 حصے مکمل ہو جائیں گے 2 جولائی کی شام کو. آگے وہ بات چلتی ہے نہ چلتی مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں. اگر اللہ کو پسند ہے تو چلے گی، اللہ کو اس سے کوئی بہتر بات میرے لیے پسند ہے تو اس کے لیے راستہ کھل جائے گا. میں کسی ایک ہی چیز کو خود ڈکٹیٹ نہیں کرتا اللہ کو کہ اللہ یہ ضرور کر، وہ جانتا ہے. انک تعلم ولا اعلم وتقدر ولا اقدر، تو جانتا ہے میں نہیں جانتا، تجھے کل قدرت حاصل ہے مجھے کوئی قدرت حاصل نہیں. لیکن میں یہ بات ضرورت کر دوں کہ یہ دعوت الی القرآن، رجوع الی القرآن، تعلیم و تعلم قرآن، درس و تدریس قرآن، قرآن انجمن، قرآن خدام القرآن کی انجمن، قرآنی تربیتی کیمپ، یہ سب کچھ جو ہے یہ فی الاصل اور فی نفس ہی مطلوب نہیں ہے، یہ مطلوب ہے اس انقلابی عمل کے ایک پری ریکوزٹ کی حیثیت سے. میں ان پر نہ پہلے کبھی مطمئن رہا ہوں نہ آئندہ ہو سکتا ہوں. میرے فکر میں، میری شخصیت کے خمیر میں وہ چیز موجود ہے جو انقلابی ایک جذبہ اور تحریکی ایک تصور ہے دین کا. میں یہ سارے کام کر رہا ہوں تو در حقیقت وہ جو پری ریکوزٹ تھا انفرادی انقلاب اس سے آئے گا، اور اس کے بعد اگر کچھ ہیومن پوٹینشل جمع ہو جائے تو پھر وہ 4 مرحلے، تنظیم، پیسو ریزسٹنس، ایکٹیو ریزسٹنس، آرم کانفلکٹ، جو مرحلے بھی آئیں اس کے لیے اگر دل میں تمنا نہیں ہے تو حضور نے فرمایا جس شخص کی موت واقع ہوئی اس حال میں کہ اس کے دل میں یہ آرزو بھی نہیں ہے کہ کبھی قتال فی سبیل اللہ کا مرحلہ آئے اور اس کو شہادت اللہ کی راہ میں نصیب ہو، فقد مات علی شعبۃ من النفاق، ایسا شخص جو ہے ایک نوع کے نفاق پر مر رہا ہے. میں اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتا ہوں اس سے